मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال الله تعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 1446 ہجری اور 2025 کا رمضان ہے، جمعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو بھی فرض کیا اور روزوں کے ساتھ قیام رمضان کا بھی اللہ نے حکم دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے دو اور اہم کام ہیں جن کا رمضان میں ہمیں حکم دیا، جو ہم نے کثرت سے کرنے ہیں۔ ایک ہے صدقات و خیرات اور دوسرا ہے دعائیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں، حدیث کا مفہوم ہے، گویا سخاوت کے دریا بن جایا کرتے تھے۔ اور قرآن مجید میں اللہ نے جہاں روزوں کی آیات بیان کی وہیں دعاؤں کا بھی تذکرہ کیا۔ رمضان ہی سے متعلق آیات میں اللہ نے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے پوچھیں تو آپ انہیں بتائیں کہ میں قریب ہوں۔ ہماری سوسائٹی میں آج دعاؤں کا اہتمام بھی ختم ہو گیا۔ صدقات و خیرات کا تو ہم نے ایسے بیڑا غرق کیا ہے، یا تو ہم کنجوس بن گئے ہیں، دیتے نہیں ہیں، اور جب سخاوت جوش مارتی ہے تو ایسی جگہ دیتے ہیں جہاں دینے سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر میں کہوں گا جہاں دینے سے نقصان ہے۔ کچھ نہیں سوچتے، کچھ نہیں دیکھتے کہ کیا کرنا ہے، کیسے کس جگہ خرچ کرنا ہے، جو آیا اٹھا کے پکڑا دیا، جس کو دیکھا، جہاں شور شرابہ زیادہ دیکھا بس پھینکنا ہی، اگر رقم ہے تو بھائی کنویں میں ڈال دو لے جا کے۔ بارہا ہمارے تجربے بھی ہیں، آپ کے بھی تجربے ہوں گے، یہ کسی کو فری میں کوئی چیز ملنا شروع ہو جائے، اس سے بڑی تباہ کرنے والی دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کسی قوم کو تباہ کرنا ہو فری میں کھانا کھلانا شروع کر دو اس کو، کسی شخص کو برباد کرنا ہو فری میں کھانا کھلانا شروع کر دو اس کو، مستحق ہو تو ایک الگ بات ہے۔ بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے کہ ایک سوکن جو تھی وہ اپنے سوکن کے بچے کو ہر وقت گود میں اٹھا کے رکھتی تھی. لوگ بڑی تعریف کرتے تھے کہ دیکھو اپنے سوکن کے بچے کو کتنی محبت دے رہی ہے, گود میں اٹھا کے رکھتی ہے. وہ اصل میں یہ چاہتی تھی کہ یہ چلنا نہ سیکھے, یہ گود میں ہی رہے ساری زندگی. ایسا ہی ہوا, وہ بچہ بڑا ہو گیا مگر اس کو چلنا نہیں آیا. تو دنیا میں سب سے زیادہ کسی کو تباہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو فری میں کھلانا پلانا شروع کر دو, یہ بھی کھا لے, یہ بھی کھا لے, کھا لے کھا لے کھا لے. اس کے بعد محنت کر کے کھانا اس کو ایسے لگے گا جیسے زہر کا پیالہ پی رہا ہے وہ. محنت کر کے کھانا اس کو ایسا لگے گا. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک ریلیٹو کا, بہت بڑے ٹھیکیدار ہیں, اللہ نے بہت دیا ان کو. میں نے کہا بھائی آپ کیسے بزنس کی طرف آئے؟ کہہ رہے ہیں میرے باپ نے ایک دن, میرا باپ مجھے ڈانٹتا رہتا تھا, سمجھاتا تھا کہ کچھ کرتے کیوں نہیں ہو. کہہ رہے ہم کچھ بھی نہیں کرتے تھے, باپ کی کمائی پہ پل رہے تھے, تو کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. ناشتہ ابا کے گھر میں مل جاتا ہے, دوپہر کا کھانا بھی ابا کے گھر میں مل جاتا ہے, رات کا کھانا بھی ابا کے گھر میں مل جاتا ہے, سونے کی جگہ بھی ہے, تو کیوں کرے گا بھائی پھر کچھ. کہہ رہے ایک دن جب بہت زیادہ ابا نے مجھے سمجھایا, میں باز نہیں آیا. مائیں نرمی کرنا شروع کر دیتی ہیں, مائیں اکثر ایسے موقع پہ بیٹوں کو فیور دینا شروع کر دیتی ہیں. کہہ رہے ابا نے میرے سامنے سے کھانے کی پلیٹ ہٹا لی, کھانا رکھا ہوا ہے اور کھانا ہٹا لیا, اور کہا کہ اب تو اپنے پیسوں سے کمائے گا تو کھائے گا ورنہ نہیں. بعض دفعہ نا ادب اور تمیز سے اللہ بہت نوازتے ہیں انسان کو. ایسی اولادیں بھی ہیں جو کہ ہمارے باپ نے ہمیں کھلایا نہیں, ہمارے منہ سے نوالا چھینا. اس لیے ایک جملہ آپ نے سنا ہوگا, با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یہ با ادب تھا, یہ اپنے باپ کے خلاف نہیں گیا. اس نے سوچا کہ آج تک جس نے کھلایا ہے وہ کون تھا؟ باپ. باپ نے جب برتن سامنے سے ہٹایا کہ اب خود کمائے گا تو کھائے گا ورنہ بھوکا رہے. کہہ رہے میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہو گیا تھا. یہ گھر سے نکلے, اب کیا کریں بھائی, بھوک ستا رہی ہے. تو وہی یہ ہوا, چھوٹے موٹے کاروبار شروع کرتے کرتے اللہ نے آج کہاں سے کہاں پہنچا دیا. کہتے ہیں یہ میرے, وہ بندہ میرے سامنے کہہ رہا ہے یہ میرے باپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان تھا. تربیت کے اسٹائل سب کے مختلف ہوتے ہیں. تو میں نہیں کہہ رہا آپ اپنے بچوں کے سامنے سے برتن ہٹا لیں, لیکن کسی کو اپاہج بنانا ہو, کسی کو برباد کرنا ہو, بیڑا غرق کرنا ہو, اسے فری پھوکٹ کے پیسے دینا شروع کر دو. میرا اس پر ایک تفصیلی بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بعض مذہبی اسکالر, سب نہیں, بہت سو میں استغنا ہوتا ہے, وہ بھی اسی طرح خراب ہو جاتے ہیں. محنت کر کے پیسے میں بڑی ٹینشن ہے, نہیں ملتا تو ویسے ہی دم درود تعویذ گنڈے اور فری پھوکٹ کی چیزیں, اس سے بہت پیسہ آنا شروع ہوتا ہے. جب ایک دفعہ آنا شروع ہو جائے تو محنت کر کے کھانا بہت مشکل لگتا ہے, کیونکہ عادت زیادہ کی پڑ چکی ہے اور محنت میں آرام آرام سے ملتا ہے. تو اس لیے خوب یہ بات اچھی طرح سے سمجھیں, اگر آپ کو کسی سے دشمنی ہے یا آپ کسی کو اس کی نسلوں سمیت برباد کرنا چاہتے ہیں, وہ بھی برباد ہو, اس کی نسلیں بھی ہمیشہ کے لیے, کیونکہ بھکاریوں کی نا نسلیں چلتی ہیں, یہ چیز جینز میں منتقل ہوتی ہے. ابا بھیک مانگتے تھے تو بچوں نے ابا کو دیکھا تو بچوں کی بھی یہی عادت. افریقہ کے جو غریب علاقوں میں میں گیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھیک مانگتے ہوئے, ہر بچہ بھیک, بڑا بھیک, سب, یعنی بعض علاقے ایسے تھے. میں نے کہا کہ یار اتنا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ان کو عادت پڑ چکی ہے, عادت پڑ چکی ہے, یہ باپ دادے پردادوں سے بھیک مانگتے. کچھ لوگ, سب نہیں, وہاں تو لوگ جانتے ہیں نا ان کو, کہ ان کو عادت پڑ چکی ہے. باپ دادے پردادے سب کیا تھے؟ بھکاری. تو میں نے ان سے کہا جو مسلمان تاجر تھے, بھائی ان کو ایک ہی دفعہ میں اتنا دے دو کہ یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں, یا ان کو کوئی کاروبار کرا کے دے دو. کہتے ہیں بہت دفعہ ہم نے تجربہ کیا ہے, ان کو کوئی دکان کھول کے دے دی, کوئی ریڑی خرید کے دے دی, یہ ریڑی بیچیں گے اور جو پیسہ آئے گا سب اڑا دیں گے, اگلے دن پھر بھیک مانگ رہے ہوں گے. کہہ رہے ہم نے یہ بھی کیا کہ بھائی ان کو 6 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو, یا اکٹھے زیادہ پیسے دے دو کچھ کر لیں. تو وہ 4-5 دنوں میں عیاشی میں شراب کباب میں اڑا دیتے ہیں, 5ویں دن سے پھر بھیک. یہ مشاہدے پر مبنی واقعات سنا رہا ہوں میں, ہوائی باتیں بولو نہیں, یہ جو مشاہدہ ہے نا وہ بتا رہا ہوں آپ کے سامنے. تو اور ایک کی گواہی نہیں تھی, بہت لوگوں نے یہ بات بتائی ہمیں وہاں کہ بھائی ان میں بعض لوگوں کو نسلوں سے عادت پڑ گئی ہے, کہیں دادا پردادے ان کے مانگتے تھے تو بس گئے. کہہ رہے ہیں بیسیوں کوششیں کر چکے ہیں, بھائی ہم تمہیں بزنس میں پارٹنر بنا کے, پارٹنرشپ پہ بزنس کر لو, یہ کر لو, وہ کر لو, جو مرضی کر لو, اس کی گوٹ اس کی سوئی ایک ہی جگہ آ کے اٹک گئی ہے کہ جیسے ہی پیسہ آئے عیاشی میں اڑاؤ اور دوبارہ ہاتھ. تو دنیا میں کسی قوم کو تباہ کرنا ہو بھیک پہ لگا دو, دنیا میں کسی شخص کو تباہ کرنا ہو نا, آپ کو کسی سے دشمنی ہے, آپ چاہتے ہو کہ برباد کر دوں میں اس کو, تو کسی طریقے سے اس کو مانگنے کے عادت میں ڈال دو آپ اس کو, بس پھر آپ کو ضرورت نہیں رہے گی. وہ قوم کبھی نہیں کھڑی ہو سکے گی, وہ شخص کبھی اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکے گا. ایک نظم ہے بڑی زبردست, مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی کا ہاتھ تھامتے ہیں نا, کسی کو ترقی دینا چاہتے ہیں تو اس سے سہارا چھین لیتے ہیں, بیساکھی چھین لیتے ہیں اس سے. وہ یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ ظلم ہو گیا, میرے اللہ نے مجھ سے بیساکھیاں چھین لی, میرے اللہ نے مجھ سے مجھے چلنے کے لیے ایک سہارا تھا وہ چھین لیا. بھائی تیرے اللہ نے تجھ سے یہ اس لیے چھینا ہے تاکہ تو اپنے پاؤں پہ چلنے کی کوشش کر. بہت لوگ حالات خراب ہونے سے ٹھیک ہوتے ہیں, بہت لوگ حالات صحیح ہونے سے خراب ہو جاتے ہیں. تو آج ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ زکوٰۃ رمضان میں نکالتے تو ہیں, نکالنی کہاں ہے, دینی کہاں ہے, اس کے کوئی ایس او پیز نہیں ہے, کوئی آداب نہیں ہے, اس کے پھینک رہے ہوتے ہیں بس. قرآن کیا کہتا ہے, للفقراء المہاجرین انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل. غریبوں کا حق ہے بھائی, مسکینوں کا حق ہے. پہلے زمانے میں جو زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے حکومت کے نمائندے ہوتے تھے ان کو بھی اجازت تھی کہ اسی میں زکوٰۃ کے پیسوں میں سے تنخواہ دی جا سکتی تھی, لیکن اب نہیں ہے. یہ اس میں ڈیٹیل ہے لمبی. وفر رقاب, غلامی کو سے آزاد کروانے میں. کسی غریب پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے, وہ مولا سے ایگریمنٹ کرتے تھے ہم اتنے پیسے دیں گے تو ہم آزاد ہیں. مولا نے کہا ٹھیک ہے تو اس کی مدد کریں آپ. آج وہ غلام نہیں ہے, لیکن بہت سے لوگ قرضوں میں جکڑے ہوئے ہیں جن کو ان کے مالک نے غلام بنایا ہوا ہے. آپ اس نیت سے ان کا قرضہ ادا کریں ان کی اجازت سے کہ تاکہ یہ اس غلامی سے نکلے. لیکن اس میں بھی وہی ہے, جس کی ذہن ہی غلامانہ ذہنیت بن چکی ہو وہ کبھی بھی نہیں نکلے گا. اس میں تحقیق کرنی چاہیے. آپ اس کا قرضہ ادا کریں گے تاکہ یہ اپنے سیٹھ کی غلامی سے نکلے جس کے قرضوں میں دبا ہوا ہے, تو وہ فوراً کسی دوسرے سیٹھ سے اس سے ڈبل قرضہ لے لے گا. اگر پتہ چل جائے بھائی اس کی یہ عادت ہے تو پھر ایسے شخص کو غلام رہنے دینا ہی بہتر ہے. کچھ لوگوں کو اللہ نے پیدا ہی غلامی کے لیے کیا ہے. تو زکات کے اپنے فضائل ہیں، صدقات و خیرات کے اپنے فضائل ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سخاوت کا دریا بن جایا کرتے تھے، بہت سخاوت بہت سخاوت. لیکن یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس طرح اسلام میں کھلانے کے فضائل ہیں، اسی طرح مانگنے کی وعیدیں بھی ہیں. مانگنا الگ چیز ہے، کسی کو دینا الگ چیز ہے. دینے میں تو انسان خرچ کرے، مانگنے کے بہت شدید وعیدیں ہیں. آج مانگنے کو جرم نہیں سمجھا جاتا، نہ دینا تو جرم سمجھا جاتا ہے کہ کسی سے کسی نے مانگا اور اس نے نہیں دیا، اس کو تو لوگ کنجوس بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ مانگ رہا تھا اس نے دیا نہیں، وہ قرضہ مانگ رہا تھا اس نے دیا نہیں. بھائی مانگنا بہت بڑا جرم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے، جو لوگ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں نا، قیامت کے دن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا گوشت؟ چہرہ انسان کی رونق کا ذریعہ بنتا ہے. انہوں نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، وہی رسوائی اللہ قیامت کے دن دنیا کے سامنے ظاہر کریں گے کہ تیرا چہرہ خوبصورت تھا لیکن بھیک مانگنے سے تو نے اپنے چہرے کو لوگوں کے سامنے رسوا کر دیا، جس کی شکل آج تو دیکھ لے. آج کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے بات بات پہ مانگنا، بات بات پہ مانگنا. علماء نے اس کے بھی اصول بیان کیے کہ کس صورت میں آپ مانگ سکتے ہیں. خوب سمجھ لو، جب آپ کو ضرورت ہو تو آپ مانگ سکتے ہیں بھیک. آپ کہیں گے مفتی صاحب آپ نے تو مسئلہ حل کر دیا، بہترین بات، یہی ہم بھی سوچتے ہیں کہ جب ضرورت ہو تو بولو مانگ سکتے ہیں، زبردست، تو ہمیں تو ضرورت ہے، وہی بات ہے کہ باطل لوگوں کی عادت ہوتی ہے نا، اصل چیز کو پی جاتے ہیں وہ. تو جب بھکاریوں سے کہا جائے نا کہ ضرورت ہو تو مانگو، کہتے ہیں ضرورت ہے تبھی تو مانگ رہے ہیں. ضرورت کسے کہتے ہیں؟ پہلے اس کو تو حل کرو، ضرورت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ضرورت کی ڈیفینیشن لو لاہ لتضرر، اگر وہ پوری نہ ہوئی تو آپ کو ضرر ہوگا، نقصان ہوگا. اب نقصان کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ کی کھانے کی ضرورت پوری نہ ہوئی تو آپ کی باڈی کو نقصان ہوگا. اتنا کھانا آپ کی ضرورت ہے کہ وہ نہ ملتا تو آپ کی باڈی کو بولو نقصان ہوتا. تو آپ جو ماہر ڈاکٹرز ہیں نا، ماہر جو واقعی محقق ہیں، ان سے پوچھ لیں، وہ کہتے ہیں ہماری باڈی کو دو ٹائم کے کھانے کی ضرورت ہے، تیسرا جو ہم کھا رہے ہیں وہ بوجھ ہے، جو ہم جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں. اگرچہ ناشتے کے الگ سے فضائل یوٹیوب پہ پڑے ہوئے ہیں، لیکن جو محقق ہیں وہ کبھی بھی ناشتے کے، میں بھی کرتا ہوں ناشتہ، آپ کر لیں. بات یہ کہ ناشتے کے پیسے نہ ہو تو کیا مانگ سکتے ہیں؟ مانگ نہیں سکتے آپ، کیونکہ ضرورت صرف دو ٹائم کا کھانا ہے. تو جس غریب کے پاس دو ٹائم کے کھانے کے پیسے ہیں، وہ ایسے ہاتھ بولو نہیں کر سکتا. سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے ہو؟ احادیث میں جس کو ایک ضرورت کہا گیا ہے وہ ایک اور چیز ہے، سر چھپانے کے لیے جگہ ہو آپ کے پاس، جس کو گھر کہا جاتا ہے. گھر ایسا ہو کہ جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو، جو صحت کے لیے نقصان دہ نہ ہو. کیا مطلب؟ کون سا گھر صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے؟ نمبر ایک، اتنی تنگ جگہ ہے کہ ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں، جب جا رہے ہیں نا آپس میں، خارش کا کوئی بیمار ہے تو اس کی خارش بھی دوسرے کو لگ رہی ہے، اس میں الگ کوئی واش روم نہیں ہے، ظاہر ہے گندگی ہوگی، پھر لیٹنے کی جگہ نہیں ہے. اتنا چھوٹا نہ ہو گھر دوسری بات یہ کہ ایسی جگہ پہ کہ جہاں دھوپ اور ہوا کا انتظام نہ ہو. سن لائٹ انسان کو ایک صحت مند لائف گزارنے کے لیے ضروری ہے. بعض گھر ایسے کہیں بنے ہوئے ہیں کہ اندھیرا ہی اندھیرا, اس میں روشنی آتی نہیں ہے, بچے بیمار ہوں گے اس میں آپ کے, کہیں سے تھوڑی سن لائٹ کا انتظام ہو اس میں. تیسری بات یہ کہ ہوا گزرتی ہو. ایسی جگہ بنا دیا گرمیوں میں تندور بنا ہوا ہے وہ, اور ہوا کی وینٹیلیشن کا کوئی انتظام ہے ہی نہیں. یہ تین چیزیں جس گھر میں پائی جائیں کہ بھئی ہوا, صاف ہوا گزر سکتی ہو, پھر سن لائٹ کا دھوپ کچھ نہ کچھ روشنی اس میں آتی ہو, اور کچھ کشادگی ہو اس میں کہ آرام سے پاؤں پھیلا کے سو سکیں, واش روم الگ ہو, کچن الگ ہو, تو یہ گھر کی بیسک ضرورت ہے. چاہے یہ کرائے پہ ہو, اپنا ہونا اس میں ضروری نہیں ہے. رات کو جب آپ سوتے ہو تو مچھر سے بچنے کا انتظام ہو, کیونکہ اس کے بغیر سو نہیں سکتا. مچھر تو دن میں سو جاتے ہیں, رات میں ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو اگر وہ ہم کمرے میں ہوں گے, وہ ہمارے کمرے میں, تو بھائی تو دن میں سو گیا ہے, اب ہمیں تو سونے دے, تو ہمیں سونے پھر نہیں دیتا. جب سوئیں گے نہیں تو دماغ خراب ہوگا انسان کا. تو یہ وہ بیسک ضرورت ہے کہ اگر کسی کے پاس اس لیول کا کرائے کا بھی گھر موجود نہیں ہے, تو اس کا مطلب گھر کی ضرورت اس کی پوری نہیں ہو رہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں یہ تو ہمارے ملک میں صاف ہوا تو ہے ہی نہیں, کراچی میں تو کسی کے گھر میں صاف ہوا نہیں آتی. تو بھائی صاف ہوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ڈاکٹروں کی تحقیق کے مطابق آکسیجن کا لیول اس میں اتنا ہو اور نائٹروجن اتنی ہو, یہ وغیرہ وغیرہ. صاف کا مطلب جسے عرف میں صاف سمجھا جاتا ہے, ورنہ تو صاف ہوا تو آپ پوری دنیا سے ہی ختم ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا بہت انتظام اگر کسی کے پاس ہے تو گھر کی ضرورت اس کی پوری, بولو بول لو شاباش, پوری ہوگا. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس گھر نہیں ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. اس سے آگے جتنا جائیں گے وہ گریبیاں ہیں. وہ کیا ہے؟ گریبیاں. اس کی تو پھر کوئی انتہا ہے ہی نہیں. میں نے ساؤتھ افریقہ بھی گیا تھا, وہاں کیپ ٹاؤن, ابھی میرا جانا نہیں ہوا لیکن لوگوں نے بتایا مجھے کیپ ٹاؤن میں اربوں روپے کے لوگوں کے بنگلے ہیں. جو دنیا کے بڑے بڑے کروڑ پتی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے گھر بنا لیتے ہیں کیپ ٹاؤن میں, اربوں روپے کے, اتنے بڑے بڑے اور اتنے لگژری. لیکن کہتے ہیں اکثر کمبختوں کا رہنا نصیب نہیں ہوتا ان میں, اکثر رہ سکتے ہی نہیں ہے, وہ اتنی عمریں ان کی ہو جاتی ہیں بناتے بناتے کہ پہلے ہی نلیلا ہو جاتا ہے. ایک آدھ دفعہ آتے ہیں ریبن کاٹنے, گھر کا افتتاح ہوا, بس افتتاح کے دو دن کے بعد انہ للہ ہو گیا. 50-50 میں تھا نا کہ پنجاب سے کراچی ٹرین آ رہی ہے. پہلے زمانے میں ٹرینیں بہت لیٹ ہوا کرتی تھیں, ویسے تو اب بھی ہوتی ہیں لیکن پہلے بہت زیادہ ہوتی تھی. تو اس میں یہ دکھایا گیا تھا کہ اسکول کے بچے لاہور سے ٹرین میں بیٹھے چھٹیاں گزارنے آ رہے ہیں کراچی, گرمیوں کی چھٹیاں. تو جب کراچی پہنچے ہیں نا تو بچے بڑے ہو چکے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ بچے بڑے ہو چکے تھے اور ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی تھیں. اور ایک جوان آدمی بھی بیٹھا تھا لاہور میں ٹرین میں, جب وہ کراچی پہنچا تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا. تو اس نے کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالا, بیٹا کراچی آ گیا ہے؟ ان کا آ گیا ہے, یہ کہا اور اس کا انتقال ہو گیا. یعنی وہ اپنی زندگی کے ایام پورے کر چکا تھا. تو یہ کامیڈی ہوتی تھی پہلے, ابھی تو چھچور پنے کے بغیر, بےہودگی کے بغیر کچھ ہوتا نہیں ہے. تو ایک لیسن بھی تھا حکومت کو کہ تھوڑا سا فاسٹ کر لو ان کو, کم از کم اتنا تو نہ ہو نا کہ بچے بوڑھے ہو جائے. ایک جگہ دکھایا کہ جی وہ فائر بریگیڈ والوں کو فون کیا گیا کہ آگ لگ گئی ہے, غریبوں کے علاقے سے فون آیا فائر بریگیڈ والوں کے پاس کہ آگ لگ گئی ہے. فوراً گاڑی پہنچی, تو سارے غریب دھوتی پہن کے بالٹیاں لے کے بیٹھے ہوئے کہ یار بہت دنوں سے ہمارے علاقے میں پانی نہیں آیا، قحط سے مر رہے تھے، ہم نے کہا یہی ایک طریقہ رہ گیا ہے، بسم اللہ کرو پانی بھرو اس میں، وہ پانی لے کر آئے نا. تو یہ بہترین طریقہ ہے، آپ کے علاقے میں پانی اگر نہیں آ رہا نا، چار چھ مہینے ہو گئے، تو فائر بریڈ کو فون کریں اور بالٹیاں لے کے بیٹھ جائیں آپ. تو آپ کی بیسک ضرورت گھر کی اس سے پوری ہو جائے گی، سمجھتے ہو؟ اس کے علاوہ جو کچھ آپ کو گھر مل رہا ہے وہ کیا ہے؟ غریبی. تیسری چیز جو ہماری بیسک بنیادی ضرورت ہے، جسم کو ڈھانپنا. جسم کو ڈھانپنے میں علماء کا شاید تقریباً میرا خیال ہے اتفاق ہے اس میں کہ تین جوڑے، یہ بھی غریبی کے ساتھ ہماری ضرورت ہے. یعنی اس میں اس کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ دو بھی ویسے تو بہت ہیں، ایک پہنو اور ایک کو دھو. بڑے بڑے ائمہ، مجتہدین، فقہا، محدثین ایسے گزرے ہیں جنہوں نے کئی کئی سال ایک جوڑے میں گزارا کیا ہے، ایک جوڑے میں. شاید امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کچھ واقعات پڑے ہوئے، بہت ٹائم گزر جاتا ہے تو میں نام لینے میں تھوڑا کنفیوز ہوتا ہوں، شاید ان کا ہے کہ کئی سال ایک جوڑے میں ہی انہوں نے گزارے ہیں. اسے دھوتے کیسے تھے؟ جہاں نہانے کی جگہ ہے نا وہاں جاتے تھے، وہیں بیٹھ کے اس کو دھویا، نچوڑا اور خشک ہونے کا انتظار کیا، اور پھر وہی پہن کے باہر آ گئے. یا گیلے ہی پہن لیے، بعد میں خشک ہو جائیں گے. ایسے بہت لوگ گزرے ماضی میں، لیکن خدا ایسے تھے کہ اپنی ضرورت کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے تھے. تو یہ بہت اعلیٰ درجے کا تقویٰ ہے. ہم اس کو تین سے ضرب دے دیتے ہیں کہ ایک کے بجائے کتنے جوڑے ہوں؟ تین جوڑے. تو اگر تین جوڑوں سے زائد آپ کے پاس ہے تو یہ کیا ہے؟ غریبی کا لفظ یاد کر لیں، غریبی. بھائی غریبی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ہوٹل میں کھانا کھاتے ہیں، جتنے پیسے ہوتے ہیں اس کی پلیٹ آپ کو، اس کی بریانی آپ کو مل جاتی ہے، اس کے بعد غریبیاں چل رہی ہوتی ہیں. لے آ یار تھوڑی روٹی بچ گئی ہے، تھوڑا سا سالن ڈال کے لے آ اس میں، روٹی بچ گئی ہے تھوڑی سی. یار اب تیرے پرانے تعلقات ہیں، ایک نہاری کی غریبی اور لے آ یار، تھوڑا سا اس میں ڈال دے یار. تو ایک غریبی پہ تو وہ منہ نہیں بناتا کہ چلو بھائی ٹھیک ہے، دوسری غریبی پہ تھوڑا سا منہ بنائے گا، تیسری پہ اس کو غصہ آئے گا. اور جو کنجوس لوگ ہوتے ہیں وہ غریبیاں پہلے منگوانا شروع کر دیتے ہیں اور اصل پلیٹ منگوائے بغیر چلے جاتے ہیں، سمجھ رہے؟ جیسے ایک آدمی ہوٹل میں گیا نا اور پوچھنے لگا بھائی کیا کیا ہے کھانے میں، اس نے کہا یہ ہے، فلانا ہے، دال ہے، فلانا ہے، ڈمکانا ہے، وغیرہ ہے وغیرہ. اس نے کہا روٹی کا، روٹی فری ہے، اور رائتا، کہتے ہیں رائتا بھی فری. کہہ رہا ایسا کر، دس روٹیاں چھ رائتے لیا خالی، دس روٹیاں اور چھ رائتے لیا. تو غریبی کا لفظ خوب کراچی میں بہت چلتا ہے. اب یہ لفظ نکلا کہاں سے؟ اس میں ماہرین کا اختلاف ہے. بعض ماہرین یہ بولتے ہیں یہ غریبی سے نکلا، غریبی کہ بھائی میں غریب آدمی ہوں تو اب غریبی میں مجھے کچھ، ایک پلیٹ کے پیسے تو میں نے دے دیے لیکن پیٹ میرا بھرا نہیں ہے، تو غریبی میں تھوڑا خیال کر اور تھوڑی سی اور لا دے سالن. واللہ عالم کیا یہ غریبی سے نکلا یا کس سے نکلا ہے، واللہ عالم. لیکن بہرحال اب جس معنی میں استعمال ہو رہا ہے وہ بڑا زبردست معنی ہے، اس سے ہمارے بہت سارے مسائل حل ہوئے ہیں، بات سمجھانے میں اس سے آسانی ہوتی ہے. غریبی پہ انسان کو ٹینشن نہیں ہونی چاہیے. آپ کا بیسک حق ہی نہیں ملا پھر ٹینشن بنتی ہے. کاؤنٹر پہ پیسے آپ نے دے دیے، پلیٹ ہی نہیں آ رہی کھانے کی، تو ٹینشن بنتی ہے بھائی، جھگڑا بھی بنتا ہے. تو اللہ نے جو ہم سے روزی کا وعدہ کیا ہے اس میں دو ٹائم کا کھانا، دو یا تین جوڑے ہو گئے، اور ایک سر چھپانے کے لیے ایک ایسی جگہ ہو ہمارے پاس جہاں ہم اپنی عزت کو محفوظ کر سکیں، جہاں ہم بیماریوں سے بچ سکیں، ایسی جگہ ہو ہمارے پاس، چاہے وہ کرائے پہ ہی کیوں نہ ہو. اس کیا ہاں پھر چوتھی چیز ہے بیماری، حدیث میں اس کا بھی تذکرہ ہے. یہ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کر رہا، یہ سب حدیثوں سے ثابت ہیں یہ باتیں. چوتھی چیز یہ ہے کہ جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہو. بعض دفعہ یہ تینوں چیزیں ہوتی ہیں، لیکن کوئی بیماری ایسی لگ گئی کہ اس کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کے آپ کے پاس پیسے نہیں، اور بیماری بھی آپ کو ٹینشن دے رہی ہے، تو بھی ٹھیک ہے، یہ بھی آپ کی بیسک ضرورت ہے. تو ان چار ضرورتوں کے لیے آپ کے لیے پیسے مانگنا جائز ہے، اگر یہ آپ کی بنیادی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. اس کی آواز کو کس نے چھیڑا ہے بھائی؟ اس کو تھوڑا سا تیز کر دیں. یہ چار آپ کی بیسک ضرورت ہے. لہذا اگر کسی کے پاس دو ٹائم کا کھانا نہیں ہے، اور نہ ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. یہ سب باتیں حضرات فقہاء کرام پہلے کلیئر کر چکے ہیں. بار بار ہم کہتے ہیں دین فقہاء سے سیکھو، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ فقہ کے چکر میں، فقہاء کے چکر میں انہوں نے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا ہے. نا، یہ بہت غلط جملہ ہے. فقہاء کے چکر میں نہیں پڑو گے تو قرآن و حدیث کی تشریح غیر فقہاء سے لینی پڑے گی آپ کو، جو آپ کو اپنی مرضی کی تشریح دیں گے اور تھوپ دیں گے، گمراہ کریں گے آپ کو. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا پڑے گا کہ ماضی میں جو اسلامی قانون کو جاننے والے ماہرین تھے انہوں نے کیا کہا ہے اس کے بارے میں. تو اب کیا ہے کہ دو ٹائم کا کھانا اگر کسی کے پاس ہے تو کھانے کے لیے وہ پیسے نہیں مانگ سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر لیں، دو ٹائم کا کھانا ہونے کا مطلب کیا ہے، یہ بھی بہت اہم بات ہے. حضرات فقہاء کرام جو اسلامی قانون کو جانتے تھے وہ لکھتے ہیں کہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ واقعی میں ہو. اسے اصطلاح میں کہتے ہیں خواہ حکمن موجود ہو یا بالقوا موجود ہو، سوری بالقوا موجود ہو یا حقیقتا موجود ہو. کیا مطلب اس کا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہے لیکن آپ کے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں سلامت ہیں، آپ کما سکتے ہو دو ٹائم کا کھانا. تو اس کو بھی شریعت یہی مانتی ہے کہ گویا موجود ہے. ایک مزدور صبح اٹھا، آج کچھ بھی نہیں ہے اس کے گھر میں، لیکن کلہاڑی موجود ہے، گیتی موجود ہے، سمجھ رہے ہیں، مزدوری کے آلات موجود ہیں، وہ ہنر موجود ہے جس سے وہ پیسہ کما سکتا ہے. اس کو بھی بھیک مانگنے کی اجازت بولو نہیں، کیونکہ بھائی تیرے پاس یہ طاقت ہے کہ تو کچھ کر کے دو ٹائم کا کھانا آج کا کما سکتا ہے، دہاڑی لگا سکتا ہے. آج تو باہر نکل، تو تلاش کر. آپ کہہ سکتے ہیں مزدور تو یہ کام کر سکتا ہے، ہم تو مزدور نہیں ہیں، ہم تو کراچی کے پیدائشی ہیں، ہم سے تو گڑھا کھودا نہیں جائے گا. ہم جب صبح اٹھے اور دیکھا کچن خالی، بیوی بچوں کے پاس کوئی دال روٹی کا انتظام نہیں ہے، تو ہم کیسے کمائیں، ہم کیا کریں؟ بہترین بات بتاؤں، ٹماٹر، یہ لفظ گریوی کے ساتھ ٹماٹر بھی یاد رکھو، ٹماٹر بیچو. گریوی کے ساتھ یہ دوسرا لفظ یاد رکھ لو کہ جس کو کچھ بھی نہیں آتا وہ کیا کرے، ٹماٹر بیچے. آپ اپنے تعلقات استعمال کرو، ادھار پہ ٹماٹر خریدو، ریڑی لگاؤ، بیچو، انشاءاللہ دو ٹائم کھانے کا انتظام ہو جائے گا. نہیں ہوا تو مانگ لو، کیا کر لو بھائی، بچے بھوکے ہیں، میں نے ٹماٹر بیچنے کی کوشش کی تھی لیکن کھانے کا انتظام ہوا نہیں، پھر مانگ سکتے ہو آپ. لیکن ایسے غریب مارکیٹ میں کیا چل رہے ہیں، شارٹ چل رہے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اپنی طرف سے آج پتہ نہیں کیا آپ لے کے بیٹھ گئے یار، شادیاں ہی اچھی لگ رہی تھی آپ کے اوپر، شادیاں والی بات ہے، یہ کیا آپ نے اتنا سخت ٹاپک چھیڑ دیا، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے مانگنے کے لیے، کتنی مشہور حدیث ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب رسول، سوال کیا، فاقے چل رہے ہیں، ان کے تو سچی مچی کے فاقے چل رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں. ہمارے تو گھر میں فریج پڑا ہوا ہوگا، بیڈ پڑے ہوئے ہوں گے، پلیٹیں، ڈنر سیٹ اور صوفے، پتہ نہیں کیا کیا، اس کو اٹھا کے بیچو بھائی، بیچو پہلے اس کو. صوفہ آپ کی ضرورت بولو نہیں ہے، رکھو ضرور، کوئی منع نہیں کر رہا، آپ کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، آپ لگژری گھر بناؤ، ضرورت نہیں ہے. ابھی میں آتا ہوں کہ کون کون سی چیزیں ضرورت نہیں ہے، اس پہ تو ابھی میں آیا نہیں نا، جن کو ہم نے ضرورت میں داخل کر لیا ہے. ابھی تو آپ کو روزہ اور زیادہ لگے گا جب آپ یہاں سے جائیں گے، تو آپ آتے ہوئے جتنا روزہ لگ رہا تھا جاتے ہوئے وہ روزہ ڈبل ہو جائے گا آپ کا. طبیعت سے روزہ لگانا ہے آج میں نے. تو کیا کہہ رہا تھا یار، ایک تو ادھر تو نہیں ضرورت صوفے کی تو بات بعد میں آئی نا. ہاں، صحابی رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، عرض کیا کچھ چاہیے، اور ان کے گھر میں فاقے چل رہے تھے، کچھ بھی نہیں تھا گھر میں، کچھ بھی نہیں. نبی نے ایسا ہی نہیں فوراً اٹھا کے کچھ دے دیا ان کو، آپ نے فرمایا کچھ تو ہوگا نا گھر میں. بھائی ایک برتن ہے، ایک پلیٹ ہے، کوئی ڈنر سیٹ نہیں، کچھ بھی نہیں، ایک پلیٹ. اب بتاؤ بھائی، وہی تو پلیٹ اس قابل ہے کہ اس میں ڈال کے کھانا کھایا جائے، وہی اگر کسی کو دے دی تو وہ تو اس سے بھی گئے ہم، اب کھانا کے شاپر میں کھائیں گے. اے بھائی، ایک ہی برتن تھا، ایک ہی پیالہ تھا گھر کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لے آؤ، وہ پیالہ اٹھا کے لے آؤ. ہمارے نبی جہاں خرچ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں نا، وہاں اس کی بھی فکر ہے کہ قوم بھکاری نہ بن جائے کہیں. جب یہ مسلمان تاجر لوگ خرچ کریں گے، کھلائیں گے، تو نیچے جو لے رہے ہیں وہ تو اور زیادہ بھکاری بن جائیں گے. ان کو بتایا جا رہا ہے نہ، اوپر والوں کو ترغیب ہے خرچ کرنے کی، لینے والوں کو لینے کی ترغیب نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا، وہ صحابی آئے پیالہ لے کر، وہ پیالہ لے آئے. آپ نے فرمایا کون اس کو ایک درہم میں خریدے گا، ایک صاحب کون اس کو خریدے گا، ایک صحابی نے کہا ایک درہم. آپ نے کہا اس سے زیادہ کون. اسی سے علماء نے استدلال کیا اس حدیث سے کہ نیلامی جائز ہے. بھائی کون زیادہ کون لگا رہا ہے، جو سب سے زیادہ پیسے دے گا یہ برتن اس کا ہوا. غالباً 2 درہم میں وہ برتن بکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 2 درہم ان کو دیے اور کہا کہ کلہاڑی خرید کے لاؤ اس سے. وہ کلہاڑی خرید کے لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلہاڑی میں دستہ اپنے دستے مبارک سے ڈالا اور ان صحابی کو کہا کہ یہ کلہاڑی لے کے جاؤ. اس دوران اب تک ان صحابی نے کچھ کھایا بولو نہیں ہے. بڑا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے، آج ڈاکٹروں نے بھوک کو ایک عذاب بنا کے پیش کر دیا ہے. نہیں بھوکا نہیں رہنا چاہیے، ایکچولی بھوکا جب ہم رہتے ہیں پھر وہ ٹھش پش بھی شروع کر دیتے ہیں اپنی. جب ہم بھوکا رہتے ہیں تو ہمارے یہ والے ہارمونز ریلیز ہونا شروع ہوتے ہیں، ٹینشن والے. ہر چیز کو اتنا پیچیدہ بنا دیا ہے میڈیکل سائنس نے. ہارمونز کی ایسی کی تیسی، کچھ نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے. بھائی آج بہت مشکل ہے بھوک سے مرنا، کھا کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. یہ صحابہ کرام کی زندگیاں اٹھا کے دیکھو، یا اپنے باپ داداؤں کی ماضی میں جا کے دیکھو، اتنا تھوڑی پھوڑتے تھے جیسے ہم پھوڑ رہے ہیں. بچپن میں میں نے طب بھی بہت پڑھی ہے، جو حکیموں کی طب ہے نا، جو بڑے بڑے حکیموں کی کتابیں، اور جو صدیوں پہلے عرب کے جو حکما ہوا کرتے تھے ان کی بھی کچھ تحریریں پڑھی ہیں ہم نے. ان کا سب کا اس پر اتفاق تھا کہ بھوکا رہنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. اب کوئی جدید سائنس آ گئی ہے کہ نہیں ناشتہ بھی بہت ضروری ہے. ایکچولی جب ہم خالی پیٹ رہتے ہیں تو ایسڈ آتا ہے، جو اس کے مریض ہیں السر کے وہ تو ایک الگ بات ہے، ان کو تو نقصان ہوتا ہے. نارمل آدمی کو کوئی نقصان نہیں ہوتا بھوکا رہنے سے، بھائی فائدہ ہی ہوتا ہے، نقصان نہیں ہوتا. ہم جب کئی گھنٹے بھوکے رہتے ہیں نا تو ہماری انرجی ڈاؤن اور ڈیلے ڈیلے. پہلا نوالا جو ہمارے حلق میں اترتا ہے وہ آدھے سے زیادہ مسئلہ وہ حل کر دیتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ کیونکہ باڈی کو چاہیے نا. ایک جیل کے قیدی نے مجھے بتایا، جو کسی ملک میں قید ہو گئے تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمیں وہاں کھانا نہیں ملتا تھا، ہم گھنٹوں گھنٹوں بھوکے رہتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں. تو کہہ رہے ہیں ایک دن ہمیں بسکٹ کا چورا نظر آیا کہیں پڑا ہوا، تو ہم نے وہ اٹھا کے نا قیدیوں نے تقسیم کیا. وہ اتنا سا چورا ہم نے کہتے ہیں زبان پہ ڈالا اور اس کو ہم زبان پہ ہی گھماتے رہے، اس سے بھی انرجی آ جاتی ہے کافی. ہمیں تو کھانے کی اہمیت کا اس لیے اندازہ نہیں ہے کہ پھوڑے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں پھوڑے جا رہے ہیں. وہ جو نوالا ہوتا ہے نا, چار پانچ نوالوں کے بعد آپ تجربہ کر کے دیکھیں کم کھا کے, کوئی کمزوری محسوس نہیں ہوتی اس سے انسان. دو چار شروع کے نوالے بہت کچھ کر چکے ہوتے ہیں, تباہی پھیلا چکے ہوتے ہیں جا کے باڈی میں, اس کے بعد گریویاں چل رہی ہوتی ہیں. کھائیں آپ, منع نہیں کر رہا, میں کیوں منع کروں, میں خود کھاتا ہوں تو آپ کو کیوں منع کروں. میں اس دن میں پکڑا گیا بولیں گے اس دن تو بڑے فضائل سنا رہا تھا, لیکن ایمان تو درست کرو, یقین تو درست کرو میرے بھائی. یہ سب گریویاں ہیں, یہ ضرورت نہیں ہے. وہ لوگ گئے جو بھوک لگنے پہ کھانا کھایا کرتے تھے. ونس اپون اے ٹائم بھوک لگا کرتی تھی اور کھانا کھاتے تھے. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کو مشک سے زیادہ محبوب ہے. آج روزوں میں منہ کی بدبو ہی ختم ہو گئی ہے, آتی نہیں ہے. کیوں؟ حالانکہ جب بہت زیادہ ہم خالی پیٹ رہتے ہیں نا تو منہ میں ایک اسمیل آنا شروع ہوتی ہے. اب نہیں آتی لوگوں کو, اکثر میں نے لوگوں سے پوچھا, کہہ رہے نہیں کیوں, اتنا روزے میں پیٹ خالی نہیں ہوتا. یعنی روزہ بھی پیٹ کو, اسٹمک کو خالی ہی نہیں کر پا رہا ہے ہمارا روزہ کہ وہ منہ سے اسمیل آئے. یہ منہ کی اسمیل دانتوں کی نہیں ہوتی, خوب سمجھ لیں. جب ہم بہت زیادہ بھوکے رہتے ہیں, پیٹ خالی رہتا ہے, تو پھر ایک اسمیل پیدا ہوتی ہے, وہ ایک خاص اسمیل ہوتی ہے جو روزے دار ہی کو محسوس ہوتی ہے. لیکن آج کل وہ اسمیل مارکیٹ سے شارٹ. میں نے بہت لوگوں سے پوچھا آپ کو آتی ہو یا نہیں, وجہ کیا ہے؟ روزہ رکھ کے بھی اسٹمک خالی ہو ہی نہیں رہا, کیونکہ سحری میں دو پراٹھے تین پراٹھے کھا کے سو گئے, ظہر میں اٹھے تو ابھی روزہ لگنے کا ٹائم ہی نہیں شروع نہیں ہوا کہ افطار. تو افطار میں دو تباہی ہوتی ہے, جو بربادی ہوتی ہے. اس کے بعد حیرت اور افسوس اس پر ہے, افسوس ہی کر سکتا ہوں میں. کیا افسوس, آپ بولیں گے آپ کیوں اس چیزوں پہ افسوس کر رہے ہو, لیکن دل چاہتا ہے کہ افسوس کروں. اکثر لوگ ہم نے دیکھے ہیں افطاری کریں گے, نماز پڑھ کے پھر کھانا کھائیں گے. ابے تو ابھی کیا کیا تھا, یہ جو تھوڑی دیر پہلے کیا تھا یہ کیا تھا, یہ تو بہت زیادہ ہو گئی ہے بھائی. دعوتوں میں کیا ہوتا ہے, آپ دعوت میں گئے, انہوں نے پکوڑے سموسے چاٹ دہی بڑے سب پھوڑ پھاڑ دیا, اب نماز کا ٹائم ہے, چلو جی نماز پڑھو, اب کھانا لگا ہوا ہے. میں ان سے پوچھتا ہوں جو ابھی کھایا تھا وہ کیا تھا, کہ تو ریفریشمنٹ تھی. بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, پیٹ بھی خراب ہوگا, صحت بھی خراب ہوگی. رمضان تو زیادہ بیڑا گرک کر رہا ہے آج کل, جس اسٹائل سے ہم رمضان گزار رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کلہاڑی لے کر آؤ. احادیث کے ظاہر سے یہی پتا چلتا ہے اس دوران اب تک کچھ بھی نہیں کھایا, نہ گھر میں, کس گھر میں بھی توکل پہ رکھ کے آ گئے, میں دیکھو کوشش کر رہا ہوں. اور ایسی غریب قوم کو نسل بڑھانے کی ترغیبیں دی جا رہی ہیں. آج غامدی صاحب کہتے ہیں نا کہ ایکچولی اس دور میں ضرورت تھی اس دور میں. بھائی اس دور میں جو غربت تھی نا وہ آج ہم تصور نہیں کر سکتے. اور ان غریبوں کو حکم دیا جا رہا ہے ایسی عورت سے نکاح کرو جو تمہیں کثرت سے اولاد دے. ان غریبوں کو جن کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے ان کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو غربت اس خوف سے قتل کر دیتے ہیں کہ کھلائیں گے کہاں سے, ان کو قتل سے بھی روکا جا رہا ہے. ان نہ قتل کان خط ان کبیرا, ان کا قتل بہت بڑا جرم ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نسل بھی مت روکو, ایسی عورت سے نکاح کرو الودود الولود. اس لیے غامدی صاحب کی باتوں میں آنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں, اسلام نے ہمیں گائیڈ کر دی ہے پہلے سے اس بارے میں. یہ جو لبرل نام نہاد لبرل لوگ ہیں نا, ان کا تو کوئی دین و مذہب ہے ہی نہیں, ہر چیز عقل پہ چل رہے ہوتے ہیں, تو عقل ٹھوکرے کھاتی ہے ان کی. ان کا خاندانی نظام ہی تباہ ہو گیا بےچاروں. اور کمال کی بات ہے, غربت کے خوف سے بچے روکنے کا نظریہ سب سے زیادہ کامیاب مالداروں میں ہوا ہے. جتنا مالدار ہوگا اس کے بچے اتنے کم, حالانکہ اس کے پاس تو اربوں روپے ہیں. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے, اس کی دولت اس کی خوشیاں چھین لیتی ہے. تو پھر یہ کہتے ہیں ایکچولی ہم غریب غربت کی وجہ سے نہیں, ایکچولی تربیت. یہ کلابازیاں کھاتے ہیں, باطل کبھی ایک دلیل پہ ٹکتا نہیں ہے, ایکچولی تربیت. تربیت کون سی ہو گئی, تمہارے پاس تو اسکولوں میں پڑھانے کے بے تحاشا پیسے ہیں, جائیدادیں ہیں, تو ایک کی تربیت ہوگی. وہ ہوتی کیا ہے وہ پھر کبھی اکیلے میں ملے تو میں آپ کو بتاؤں گا. وہ باپ کے جنازے پہ نہیں آ رہا ہوتا وہ جس کے ایک کو پالا ہوتا ہے نا انہوں نے. ایسے واقعات میرے سامنے آپ کو میں اگر سنا دوں روزہ اور زیادہ لگے گا آپ کو, اس لیے میں نہیں سنا رہا وہ واقعات. باپ کا جنازہ آیا ہوا ہے جی, ایک بچہ ہے جس کو بہت تربیت سے پالا تھا کہ دوسرا پیدا ہی نہیں ہونے دیا, اس کا حال کیا ہو گیا کہ باپ کا جنازہ ہے, یہ بعد میں لگا دیے گا. اور ملازمین سے کہہ رہے ہیں کہ میت آ گئی ہے تو یار تم غسل دے کے دفنا دو, ایدی سینٹر بھیج دو, میں آرام کر رہا ہوں. یہ بہت واقعات ہیں. یہ وہ ہے جس کو بہت لاڈو پیار سے نوازا. بچے جب زیادہ ہوتے ہیں نا تو کمپٹیشن بھی ہوتا ہے باپ کی محبت میں. اکلوتے کو پتا ہے میں ہوں اور ابا ہے بس, اور کیا ہے. اور انہی کروڑ پتی لوگوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں مر گئی تو باپ کو شادی نہیں کرنے دے رہے, اربوں کی جائیداد ہے, تو ایسا نہ ہو کہ دوسرا بھی کوئی والی وارث آ جائے. باپ بڑھاپے میں سسک سسک کے مر گیا کہ میں تنہائی, مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. نہ ابا نہ, آپ نے کی تو یہ ہماری جائیداد, آٹھواں حصہ تو اس کو چلا جائے گا. یہ ہوتا ہے دل, سمجھ رہے ہو. جب تربیت نہیں, یہ تربیت ہے. تربیت کا مطلب آج پتہ ہے کیا ہے؟ ان کے دل میں دولت کی محبت ڈالنا, اس کو اٹ از کالڈ تربیت. کماؤ پوت بنانا اس کو, اٹ از کالڈ تربیت. تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. تو وہ غریب تھے جن کو حکم دیا جا رہا تھا کہ نکاح بھی کثرت سے کرو اور نسل بھی بڑھاؤ, توکل بھی کرو اللہ پہ, بھیک بھی مت مانگو. تو اب دیکھو ان صحابی نے, حدیث کے ظاہر سے یہی ہمیں پتہ چلتا ہے, کب سے کھانا نہیں کھایا. بےچارے کھانا نہیں تھا تبھی تو آ گئے کہ کچھ چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلہاڑی دے کے بھیج رہے ہیں, جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹو اور بیچو ان کو. وہ گئے, لکڑیاں کاٹی بیچی. لکڑی تو ایک ایسی ضرورت تھی اس زمانے کی, ایندھن تو سب کو چاہیے. نبی نے بزنس بھی وہ بتایا بھائی جس کی ضرورت سب کو ہے. پہلے زمانے میں تو گیس نہیں تھی, لکڑیوں سے ہی چولہے جلتے تھے. لکڑیاں کاٹی بیچے پھر آئے اور دو کے چار درہم ہو گئے غالباً. پورے الفاظ ابھی مجھے یاد نہیں حدیث کے, دو کے کتنے ہو گئے؟ چار. آپ نے فرمایا ان دو سے برتن خریدو. سمجھ رہے, جو گھر کا برتن وہ بھی بنیادی ضرورت تھی. ایک برتن ڈنر سیٹ ہماری بنیادی ضرورت نہیں ہے. تو وہ ایک برتن آپ نے خرید لیا, دو بچ گئے. کہا اس سے گھر والوں کے لیے کھانا خریدو, بھوکے ہیں. یہ ہے اسلام میں فلسفہ. تبھی علماء کہتے ہیں جس کے پاس دو ٹائم کا کھانا ہے اس کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں ہے. ان صحابی کے پاس کھانا عملا نہیں تھا, بالقوت کا مطلب کما سکتے تھے دو ٹائم کا کھانا, تو ان کو نبی نے بھیک مانگنے کی اجازت نہیں دی. نبی نے بھیک مانگنے کی ان کو اجازت نہیں دی. بھائی کما سکتے ہو دو ٹائم کا. تو خلاصہ کیا نکلا, کھانا ہو یا کھانے کی طاقت ہو, کھانا کمانے کی طاقت. اس لیے کوشش یہ کیا کریں کہ مانگنے والوں کو مت دیں جب تک 100% یا غالب گمان نہ ہو جائے کہ یہ واقعی ضرورت مند ہے. اور ضرورت کی ڈیفینیشن بھی پتا ہو کہ کیا ضرورت کہتے کس کو ہے. آج لوگ مانگ رہے ہوتے, اچھا علاج کے لیے کیسے مانگا جاتا ہے, ایکس رے رپورٹیں لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں, میرے گردے میں پتلی ہے, میرے فلانا ہے, میری فلانا مسئلہ ہے, میرے ساتھ ڈمکانا مسئلہ ہے. تو ہم پہلے اس کو تقریر کرتے ہیں, بھائی دو ٹائم کے کھانے کا انتظام ہے. بھائی وہ تو ہے لیکن اس بیماری میں کہاں سے علاج کرائیں ہم. تو آپ سب سے پہلے اس کو ان ہسپتالوں کا بتاؤ جہاں فری میں علاج ہوتا ہے. بہت سارے ہاسپٹل ہیں, انڈس ہاسپٹل مکمل فری. یہ بھی ہماری سوسائٹی کی کا ایک بہت پازیٹو پہلو ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستانی برے, مسلمان برے, کسی گورے کو لا کے دکھاؤ انڈس ہاسپٹل, بولے تیرا باپ بھی نہیں ایسی سخاوت کا سوچ سکتا, کبھی تو خواب میں بھی نہیں دیکھی ہوگی. سمجھ رہے ہو, تم ٹیکس ٹائم پہ دے دیتے ہو, اس کو کمال سمجھتے ہو. بس ہم ٹیکس چور نہیں ہیں, ہمارے ہاں لوگوں کو حکومت پہ اعتماد نہیں ہے کہ ٹیکس صحیح استعمال ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، اس لیے ٹیکس میں گڑبڑ کرتی ہے کرتے ہیں لوگ، کنجوس ہوتے ہیں نا. اربوں روپے کا بجٹ ہے انڈس ہاسپٹل کا، سب فری، یہ سب کون دے رہا ہے؟ میں اور آپ اور کراچی کے سیٹھ. اتنا خرچہ ہے کہ آپ کے اور آغا خان ہاسپٹل کے اسٹینڈرڈ کا علاج ہے اور سب فری. کل انڈس ہاسپٹل والے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے یہاں بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کوئی بندہ آتا ہے، اس کا علاج ہوتا ہے، اس کی پوری رپورٹ تیار ہوتی ہیں، جو لیب میں ٹیسٹ ہیں وہ بھی ہوتے ہیں، وہ آخر میں نا گھوم رہا ہوتا ہے، بھائی پیسے کس کو دینے ہیں؟ میں نے بل اتنا بن گیا ہے تو کدھر پیسے کدھر جمع کرانے ہیں؟ اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے ایسا نا، وہ جاتے ہوئے پکڑ کے چترول لگائے بھاگتا رہا ہے، اس کے بجائے نا بالکل فری ہے تو یقین نہیں آتا اس کو. زکات کا انہوں نے الگ سیٹ اپ رکھا ہوا ہے، وہ صرف غریبوں پہ لگے گی، اور زکات کے علاوہ لوگوں نے پھر اجازت دی ہوئی ہے بھائی علاج کو فری، علاج فری ہی ہونا چاہیے جتنے بھی صحیح، جو کیونکہ لوگوں کے اربوں اربوں روپے، کروڑوں کروڑوں روپے، جائیدادیں بک جاتی ہیں علاجوں میں. کوئی بھی اچھی حکومت ہوتی ہے سب سے پہلے لوگوں کو علاج فری دیتی ہے وہ، تو علاج مہنگا نہیں ہونا چاہیے. اب گورنمنٹ پہ تو لوگوں کا اعتماد نہیں ہے. ڈاکٹر عبد الباری صاحب تبلیغ جماعت سے ان کا تعلق رہا ہے، وہ ملا پارٹی میں آتے ہیں، وہ بھی ملا پارٹی، سمجھ رہے ہیں، جن کو لوگ صبح شام کہتے ہیں ملے ایسے ملے ایسے. بھائی تمہارے چہرے پہ لوگ اتنا اعتماد نہیں کر سکتے تو جتنا ان پہ اعتماد کیا. انہوں نے ایک بڑا ادارہ بنایا، لوگوں نے اتنا تعاون کیا، اتنا تعاون کیا. اس کے علاوہ بھی ہاسپٹل ہے، ٹھیک ہے تھوڑی ٹینشن ہوتی ہے لیکن علاج ہو جاتا. میں نے اپنے بارے میں وصیت کی ہوئی ہے، دوبارہ کر دیتا ہوں. وہ کیسے وصیت کی ہوئی ہے پہلے واقعہ سنا دوں. میرا بچہ کہیں گر گیا تھا تو اس کو چکر آئے، الٹیاں آئیں، ڈاکٹر نے فوراً کہا بھائی ایم آر آئی ہوگا، دماغ کا اسکین ہوگا، یہ الٹیاں آنا اچھی بات نہیں ہے. مجھے نہیں پتا تھا کون سے ہاسپٹل میں جانا ہے تو کہاں سے ہوگا. میں نے ایک دوست کو لیا، اس نے کہا چلو میں لے کے چلتا ہوں، لے کے جا رہے ہیں ہمیں، آغا خان لے کے جا رہے تھے وہ. تو اب میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے، پرانی بات ہے، میں ان کو بولوں کہ میرے پاس آغا خان کے پیسے نہیں ہیں، یہ بولتے ہوئے مجھے شرم اس لیے آ رہی ہے کہ وہ کہہ کے چلو میں ارینج کر کے دیتا ہوں. میں کیوں بھائی کسی کا احسان لوں یار، میں کیوں کسی کا احسان لوں؟ میں اپنی جیب دیکھ کے علاج کروں گا یار؟ آغا خان کے پیسے نہیں ہے تو میں کسی سے ارینج، مجھے پتا تھا میں اس کو بولوں گا یار میرے پاس پیسے نہیں ہے آغا خان کے، تو یہ فوراً بولے گا مفتی صاحب ہم ہیں نا. نہیں بھائی، ہم اپنی ضرورت دوسرے کے سامنے نہیں رکھیں، نہ غربت رکھو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بھی مت بولو، وہ کہیں سے ارینج کرے گا. میں نے اس کو بولا نہیں بھائی آغا خان نہیں ہے، جو قریب میں جو پڑتا ہے کوئی بھی گورنمنٹ ہاسپٹل وہاں لے کے. ابھی گورنمنٹ ہاسپٹل کو چھوڑو مفتی صاحب، علاج صحیح نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا. بھائی میں دل میں سوچ رہا ہوں جب اللہ نے مجھے آغا خان کی گنجائش دی نہیں ہے تو ہمارا اور ہمارے بچوں کا گورنمنٹ میں خاندانی علاج ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ ہماری سوچ ہے، جتنی چادر ہے اتنی چادر دے کے پاؤں پھیلاؤ. میں نے کہا نہیں بھائی ادھر ہی. تو لے گئے سول ہاسپٹل میں، 50 روپے کی پرچی بنی ہے، اسکین ہوا، ریزلٹ بالکل کلیئر، پتلی گلی سے آ گئے، اللہ کا شکر ہے. کئی سال پرانا واقعہ، بچہ اب تک فٹ فاٹ ہے. آغا خان میں چلے جاتے، تیسری شادی کے تو پیسے ہی نہیں بچتے ہمارے پاس، پیسے تو پہلے بھی نہیں تھے تیسری کے، یہ تو توکل پہ ہی چل رہا ہوتا ہے سارا معاملہ، لیکن ایک مثال دے رہا ہوں، بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اب لبرل لوگ بولیں گے لو بھائی شادی کے چکر میں بچے کے علاج کو شادی کے بھینٹ چڑھا دیا، یہ بات نہیں ہے، پیسے ہی نہیں تھے تو شادی ہوتی ہی نہیں ہوتی، وہ ایک الگ بات ہے، پیسے ہی نہیں ہے تو کہاں سے کہ ہوتے تو کرا لیتا. دوسرا، جب پیسے ہوتے ہیں تو خالی ایک ہی چیز کے لیے تو نہیں ہوتے نا، اور بھی تو بیسیوں چیزیں ہیں. تو مخا خان میں علاج کراؤ بھائی، آپ کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے تو آپ ضرور علاج کرائیں، اچھے سے اچھے ہاسپٹل میں جائیں آپ. لیکن انسان اپنی ساری ضرورتیں دیکھ کے متعین کرتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اور ویسے آپ کی جنرل نالج کے لیے بتا دوں، ہسپتال سارے تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، آپ کا ریلیشن ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تعلقات ہونے چاہیے. پاکستان میں اچھا علاج اس کا ہے جس کے ڈاکٹر سے سلام دعا ہے، یا ڈاکٹر ہی کوئی اچھا نکل آئے. بعض ڈاکٹر بھی الحمدللہ اچھے ہوتے ہیں. تو اسی وجہ سے میں نے اپنے بارے میں, اب تو میرے پاس اللہ نے مجھے مالی گنجائش دی ہے الحمدللہ, لیکن بھائی یہ فیصلہ تو میں خود کروں گا نا کہ میں کرا سکتا ہوں کہ نہیں کرا سکتا, میں پبلک پہ تھوڑی چھوڑوں گا. اس لیے میں نے لوگوں کو یہ وصیت کی ہوئی ہے, دوبارہ کر لیتا ہوں, کہ اللہ نہ کرے کوئی میرے ساتھ حادثہ ہو جائے, کوئی بڑی بیماری ہو جائے, تو مجھے گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں لے کے چلے جانا. جب مجھے ہوش آئے گا, میں سمجھوں گا, اپنا اکاؤنٹ چیک کروں گا, تو پھر میں خود فیصلہ کروں گا کہ مجھے کہاں لے کے جاؤ. آپ نے اگر لے کے جانا ہے تو گورنمنٹ ہی کے ہسپتال. مجھے اگر کوئی آ خان لے گیا تو بل اس کا باپ پے کرے گا, میں ہاتھ کھینچ لوں گا. پہلے سے بتا دیا میں نے. بل کون پیش کرے گا؟ جو مجھے آ خان لے کے جائے گا, وہ نہیں تو اس کا باپ. باپ نہیں ہے تو اس کا دادا. کہیں سے بھی مردے کو اکھیڑے گا, تیرا باپ بل پیش کرے گا. میں نے جب وصیت کی تھی مجھے نہیں لے کر آنا تو یہاں کیوں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگوں کا آ خان میں علاج کے دوران جائیدادیں بک گئیں, برباد ہو گئے. تو آپ اپنے بچوں کو بھکاری بنا کے چھوڑو, سارا پیسہ علاج میں خرچ کر دو, اس سے بہتر ہے مر جاؤ. آپ آرام سے مر جاؤ, کچھ بچوں کو بھی جینے دو. آپ کھانے کے لیے زندہ رہنا کوئی بہت زیادہ ضروری نہیں ہے. 50 سال ہو گئی ہماری عمر, آدھی سینچری ہو گئی ہے. آدھی پہ بھی بہت سے لوگ بولڈ ہو جاتے ہیں. وہ بھی ایک بیٹس مین اگر 50 رن بنا کے بھی آؤٹ ہو تو برا نہیں ہے. یہ کیا خیال ہے؟ برا نہیں ہے. ٹھیک ہے یار, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بھائی اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلاؤ. اب ہمیں لے گئے آ خان, کروڑ لاکھوں روپے کا بل بن گیا ایک مصیبت میں. پھر ہم کشکول لے کے لوگوں کے سامنے مانگتے پھر رہے ہیں, یار اتنے پیسے دے دو یار. یا میرے نام سے کوئی بولے, حضرت مفتی طارق مسعود صاحب جن کے اتنے بچے اتنے گھر والے آج دن ایسے آئے ہیں, وہ قرضوں میں ڈوب گئے ہیں. عوام سے اپیل ہے, دنیا میں اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے پیسے چاہیے. اس سے بڑی کوئی ذلت نہیں ہے کہ آپ کسی سے کہہ دیں مجھے پیسے. ہاں اپنے بے تکلف دوست, بہت ہی کوئی بے تکلف ہو, اس سے مانگنے میں ذلت محسوس نہیں ہوتی. وہ تو وہ بھی مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی کبھی آپ مانگ رہے ہوتے ہیں, وہ ایک الگ ہے بے تکلفی کے. اس کو بھیگ نہیں کہتے. آپ ہوٹل میں گئے, کھانا کھا رہے ہیں, پیسے نہیں. ابے یار تو دے پیسے, آج تو دے گا پیسے, تیرا باپ بھی دے گا. ابے تو بہت کھا لیا ہم سے, تو کھلائے گا. یہ بے تکلفی ہے, یہ ایک الگ چیز ہے. تو کسی کو اپاہج بنانا ہو, فری پھوکٹ کا کھلانا شروع کر دو, صحیح ہے. اور کسی کو ذلیل ہونے کا شوق ہو تو یہ بول دے میرے پاس پیسے نہیں ہے. بس دیکھو اس کے بعد سے اس کے دل میں آپ کی عزت رہے گی نہیں. بے تکلفی کے الگ ہے, بے تکلفی ایک الگ چیز ہے. اس میں تو آدمی بولتا ہے یار نہیں ہے پیسے, ابھی دیکھ حالات کیا, دے یار پیسے نکال. وہ تو دوستوں یاروں میں ایک الگ چیز ہوتی ہے. علماء کہتے ہیں کہ بھیک ہے یا بے تکلفی ہے, اس کا پتہ اس سے چلتا ہے کہ آپ کو اگر بے عزتی محسوس ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ بھیک ہے, اور بے عزتی محسوس نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ بے تکلفی ہے. لیکن میں نے علماء کے اس قول کو چینج کیا ہے, کیونکہ بہت سے لوگوں کو اتنی بے عزتی ہو چکی ہوتی ہے کہ بے عزتی اب محسوس ہونا ہی بند ہو چکی ہوتی ہے. سمجھ رہے؟ وہ کام بے عزتی والے کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کو محسوس نہیں ہوتی. تو یہ کرائٹیریا تھوڑا اس زمانے میں یہ نہیں ہے, محسوس ہی نہیں ہوتی لوگوں کو, اب کیا کریں. ایک بھکاری ہے نا کسی محلے میں, یہ عادت ہو جاتی ہے بھکاریوں کی پھر ایک وقت کے بعد. ایک بھکاری گیا کسی محلے میں, اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. اس نے کہا کل لانا. کہہ رہے اس کل کے چکر میں 1 کروڑ روپے اس علاقے میں پھنسا ہوا ہے میرا. اس کل کے چکر میں اس علاقے میں میرا 1 کروڑ روپے پھنسا ہوا ہے. تو رمضان میں پروفیشنل بھکاری بہت آتے ہیں, بہت آتے ہیں. لنقل الصخر من قلل الجبال احب الی من ملن الرجال. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ یہ شعر بہت پڑھا کرتے تھے, ایک عرب شاعر کا, کہ پہاڑوں سے جا کے میں پہاڑوں پہ بڑے بڑے پتھر لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے جاؤں, یہ مجھے آسان ہے میرے لیے اس بات سے کہ میں لوگوں کا احسان لوں. میں لوگوں کا احسان لوں اس سے مجھے یہ آسان لگتا ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ کے نا پتھر اٹھا اٹھا کے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ, یہ مزدور کر رہے ہوتے ہیں نا بےچارے, تبھی زکاتیں ان مزدوروں کو دیا کرو. میری عادت تھی جب, اب تو میں نکلنا پبلک میں ذرا کم ہو گیا ہے, کہ میں رمضان میں زکاتیں لے کے جاتا تھا, جو مزدور مزدوری کر رہے ہوتے تھے نا, محنت کر رہے ہوتے تھے, چپکے سے لے جا کے ان کو پکڑا دو آپ. اچھا اس میں بھی تجربے ہوئے, 8-10 مزدور, میں نے چند سال پرانی بات ہے, گرمیوں کے روزے تھے. اب گرمیوں میں روزہ رکھ کے مزدوری آسان کام نہیں ہے, اور وہ مزدور روزہ رکھتے تھے, سحری میں کام شروع کرتے دوپہر 12 بجے تک, بہت حالت خراب, پھر چھوڑ دیتے تھے کام, پھر تراوی کے بعد شروع کرتے, پھر سحری کے لیے جاتے سحری کے بعد. تو وہ ٹھیکہ بھی اسی مسجد کا کنواں کھدرا تھا. تو میں نے کیا کیا, میں نے زکات تھی میرے پاس, میں نے چپکے سے بلا کے سب کو ڈیوائڈ کر دی, رکھ لی بیچاروں نے جیب میں, کیا کرتے وہ. جو مستغنی ہوتا ہے مل گیا بھائی, اللہ کی طرف سے روزی تھی بغیر لالچ کے آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, جو روزی بغیر لالچ کے آ جائے وہ اللہ کی نعمت ہے. یہ لالچ کے بغیر آ گئی بھائی, یہ اللہ کی نعمت سب. اس میں پھر خامخا کا استغنا نہیں جاؤ, یہ بھی صحیح نہیں ہوتا. پھر آپ کو کسی نے محبت میں کوئی گفٹ دے دیا آپ کو, آج مفتی صاحب کا ہم نے استغنا پہ بیان سنا, رکھ اپنا گفٹ, یہ لے, کسی کے ٹکڑوں پہ پلنے والے نہیں ہیں. یہ پھر اوور ایکٹنگ ہوگی, یا یہ حدود لمٹ کراس ہو رہی ہے بھائی. آپ کے دل میں لالچ تھوڑی تھی کہ یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا ہے تو گفٹ ہی نکالے گا یہ اندر سے, آپ کے دل میں لالچ نہیں تھی. تو لالچ کے بغیر آ جائے, یہ استغنا ہے تو اللہ کی نعمت ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ کہتے ہیں نیک لوگوں کو وہاں سے روزی دیتا ہوں جہاں سے گمان بھی نہیں ہے. کنجوسوں کی جیب سے بھی ہدیے نکل رہے ہوتے ہیں, صحیح ہے, کنجوسوں کی جیب سے. تو پرہیزگار کو وہاں سے دیتا ہوں, لیکن لالچ کے ساتھ اگر یہ آئے گا پھر یہ بہت بری چیز ہے. تو کیا واقعہ سنا رہا تھا میں, ایک دلچسپ بات تھی. ہاں تو وہ مزدور جو تھے نا, اس کے بعد ایک اور دلچسپ واقعہ سنانا ہے پھر بیان ختم کرتا ہوں, وہ بھی مجھے یاد دلائیں, وہ اسی سے متعلق ہے کہ آپ کو پتا چلے گا لالچ کے ساتھ آنا کیا ہوتا ہے اور بغیر لالچ کے آنا کیا ہوتا ہے. تو میں نے 8-10 مزدوروں کو زکات بانٹ دی, وہ بڑے خوش بھی ہو گئے, دعائیں بھی دینے لگے. میں نے کہا میرا کون سا اپنا پیسہ ہے, لوگوں نے دیا ہوا ہے بھائی, تو وہ میں بانٹ رہا ہوں. تو وہ دعائیں مجھے دے رہے ہوتے ہیں, تو میں کہتا ہوں اصل میں تو دعا اس کو جا کے لگے گی نا جس نے دیے ہیں, اس کی نیکی تو اس کا تو پکا ہو گیا حساب, کیونکہ اس کو تو شکریہ بھی نہیں پہنچ رہا. تو کہنے لگے اب کیا ہوا, ایک ان میں لالچی, اس نے جب فری کا پیسہ آ گیا نا, 4 دن بعد آیا پھر وہ اپنی کہانیاں, قومی ترانے شروع. یہ جو بھکاریوں کے قومی ترانے جب شروع ہوتے ہیں نا, تو ایسا لگتا ہے زندگی میں کبھی اس نے کوئی خوشی دیکھی نہیں ہے. میرا یہ بھی مر گیا, میرا مامو بھی مر گیا, میرا فلانا بھی مر گیا, میرا ڈمکانا بھی مر گیا, مجھے لگا کہ شاید مر گئے ہوں, تو میں نے تھوڑے سے اور پیسے دے دیے. پھر آیا بھائی, پھر جان کو عذاب بھائی, ہر رمضان میں پھر میں نے جان, میں نے کہا بھائی اب یہ کچھ مرا نہیں ہے, اتنے لوگ ہیں نہیں دنیا میں جتنے اس نے مار دیے. پھر اس کی تحقیق کروائی تو اس کا کو پتا ہے کام یہی ہے اس کا. تو میں نے استغفار کیا کہ میں نے اس کی عادت بگاڑی ہے, کیونکہ پہلے تو کبھی نہیں دیکھا اس کو مانگتے ہوئے. تو بعض لوگوں کو ایک دفعہ دو تو ان کی عادت کیا ہو جاتی ہے, خراب. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو آپ نے دیا اللہ کی نعمت سمجھ کے رکھ لیا انہوں نے, اب دوبارہ نہیں مانگیں گے بھائی, اللہ دوبارہ دینا ہوگا اللہ اسی طرح دے دے گا. لیکن میں نے بہت لوگ ایسے دیکھے, ایک دفعہ دے دیا نا آپ نے تو بس اب عادت ہمیشہ کے لیے خراب. تو یہ پیسہ لالچ کے بغیر آئے نعمت, لالچ کے ساتھ آئے عذاب. اس کی ایک بہترین واقعہ ہے, ہم جب طالب علم تھے تو ایک کتاب میں واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, ان کا ایک شاگرد تھا, فاقے چل رہے تھے بزرگ کے گھر میں. تو وہ طالب علم آیا ان سے پڑھنے کے لیے. پہلے زمانے میں نا اس طرح پڑھا جاتا تھا کہ ایک فن اس فن کے ماہر استاد تھے, جب تک وہ فن مکمل ختم نہیں ہوگا دوسرا فن شروع نہیں ہوگا. آج کل یہ جو ساری کتابیں ایک ساتھ چلا رہے ہوتے ہیں اس سے استعداد نہیں پیدا ہوتی. کے پی کے میں اب بھی بہت سارے علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ عربی کے لیے ایک الگ استاد ہے, ان سے عربی سیکھتے سیکھتے جب عربی میں کمال پیدا ہوتا ہے تو پھر صرف کے الگ استاد ہیں, نحو کے الگ استاد ہیں, پھر اس کے بعد فقہ کے الگ, حدیث کے الگ. تو ہر فیلڈ کے ماہر استاد سے جب تک اس فن میں کمال پیدا نہ ہو دوسرا فن شروع نہیں کرتے. مدارس میں ہمارے کیا ہو رہا ہے کہ وہ سارے فن ایک ہی ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. تو وہ کسی فن کے استاد تھے, فاقے چل رہے تھے, تو ایک طالب علم ان کے پاس, ان کا شاگرد بیٹھا پڑھ رہا تھا, تو دیکھا بھائی استاد کی حالت خراب ہے, تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں کھانے کو نہیں ہے. تو یہ طالب علم اٹھ کے گیا اور کھانا لے آیا. انہوں نے کہا میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. کیوں؟ کہا میرے دل میں ایک تو میں نے اپنی حاجت تمہارے سامنے رکھ دی جو نہیں رکھنی چاہیے تھی, دوسرا جب تم اٹھ کے گئے میرے دل میں لالچ آئی کہ اب یہ کھانا لینے جا رہے ہیں میرے لیے, مجھے تما لالچ پیدا ہوئی کہ اب یہ کھانا لائے گا, اور اس لالچ کے ساتھ میں کھانا میں نہیں کھاؤں گا, اب لے جاؤ بس. یہ بھی بہت ذہین طالب علم تھا, یہ واپس چلا گیا کھانا لے کے اگلے دروازے سے واپس آ گیا. کہا اب جب میں گیا تھا تو اب لالچ ختم ہو گئی نا؟ انہوں نے کہا ہاں. کہا اب یہ بغیر لالچ کے آیا ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے کھا لیا اس کو. تو گریبی میں اللہ کی طرف سے کوئی سخاوت دکھا دے, آپ کو کروڑوں روپے بھی ہدیہ دے دے, دے گا نہیں, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کیونکہ اب سب کے دل میں لالچ پیدا ہوگی, شاید کوئی آسمان سے کچھ ایسا مسیحا آ جائے. آج کل لوگ ہدیے بھی کیا دے رہے ہوتے ہیں, لوگ عید بقرعید پہ دعوتیں کرتے ہیں, کرو بھائی اپنے رشتے داروں کی, لیکن رشتے داروں کو بھی ہدیے میں سب سے بہتر کیا ہے؟ روکھڑا. قائد اعظم سے سب کو محبت ہے پاکستان میں. یہ لوگ غلط بولتے ہیں کہ بانی یہ پاکستان پاکستان بنا کے چلے گئے تو لوگ ان کو بھول گئے ہیں. اگر پاکستان نے کسی کو یاد رکھا ہے تو اپنے محسن بانی یہ پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کو یاد رکھا ہے, ان کے علاوہ سب کو بھول چکے ہیں. تو جب آپ نے کسی پر محبت بڑھانی ہو, چار چھ قائد اعظم دے دیں آپ ان کو. وہ قائد اعظم کی تصویر کو چومے گا وہ. تو ہدیہ میں جب رشتہ داروں پہ خرچ کرو نا تو آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, وہ اس کی بات ہی الگ ہوتی ہے. صدقہ میں بھی پیسوں کو فوکس کیا کریں. البتہ غریبوں میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میں راشن نہیں ہو, پھر پیسے اڑا دیتے ہیں چرس میں اور فضول چیزوں میں, تو پھر ایسے غریبوں میں گھر میں راشن ڈلوانا ہوتا ہے تاکہ ان کے بچے کھا لیں کمبختوں کے. غریب کی بھی دو قسمیں ہیں, ایک غریب جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, یہ خاندانی ہوتے ہیں, ایک غریب اپنی حرکتوں سے غریب بنے ہوتے ہیں. تو اب دینا تو ان کو اس لیے ہوتا ہے کہ ان کی غربت سے ان کے بیوی بچوں کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے نا, تو راشن تو گھر میں جائے گا. تو ایسے لوگوں کو پھر راشن ڈلوا کے دینا چاہیے, ورنہ ایسے بھی غریب ہم نے دیکھے ہیں, کمبختوں کو کچھ پیسے دیے سٹے میں اڑا دیے جا کے, پھر بھوکے بیٹھے ہوئے. تو لالچ کے بغیر آئے اللہ کی نعمت, لالچ کے ساتھ آئے عذاب, عادت خراب, ہوس. تو رمضان میں خوب خوب صدقات و خیرات کریں رشتہ داروں پہ. ہاں, بغیر مانگے تو جس کو دیں بھائی. اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے لیکن مجھ سے کم مالی حیثیت ہے تو دے دیں آپ اس کو. مانگنے والوں میں احتیاط کریں, مانگنے والوں میں جو مستحق ہو اس کو دیں. اب مستحق کا پتہ کیسے چلے بھائی؟ یہ ہر آدمی کا اپنا ایک جانچنے کا معیار ہے. میرا ہو سکتا ہے معیار الگ ہو, آپ کا معیار الگ ہو. اب اس میں کوئی نپا تلا معیار نہیں ہے, وہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. میرا مقصد صرف یہ کہ پیسوں کو پھینکے نہیں. یہ جو افطار کے ڈبے لوگ فری پھوکٹ میں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں, میں اس کا قائل نہیں ہوں. ہمارے ایک دوست تھے, بڑے سیٹھ تھے وہ. وہ کیا کرتے تھے, لاکھوں روپے کی منا افطاری کے ڈبے فری میں کراچی میں بانٹ رہے ہوتے تھے. میں کہتا تھا یہ جتنے لوگ بسوں میں ہیں یہ سب اپنے گھر جا رہے ہیں, سب کے گھروں میں بڑے بڑے دسترخوان لگے ہوئے ہیں, ان کے گھر والے انتظار کر رہے ہیں, دو چار منٹ بھوکے رہ جائیں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا. روزہ اچھا نہیں ہے روزے میں دیر سے افطار کرنا, مگر یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ فری پھوکٹ میں لاکھوں روپے میں آپ ڈبے بانٹ کے وہ پیسے اڑا دو. کچھ لوگ ہیں جن کو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی, اور کچھ لوگ ہیں جن کو گھر میں بھی افطار ہے اور ڈبوں میں بھی افطار ہے, اور چار چار ڈبے الگ سے انہوں نے سائڈ پہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں. غریب تک پہنچو بھائی, اندرون سن جائیں. ہم گئے ہیں پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اندرون سندھ, آپ جاؤ آپ وہاں غربت کا حال دیکھو. پنجاب کے کچھ گاؤں ایسے ہیں, کے پی کے میں, گلگت میں, بلتستان میں, کچھ ایسے علاقے ہیں, آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. हम वहां सादा चावल शॉपर में बॉयल चावल वो बांटते थे और उन लोगों के उनकी हम टेंशन देखते थे कि ऐसे इंतजार कर रहे होते जैसे कई हफ्तों के बाद हमें ये खाना मिला है हमें। इस ऐसे इलाकों में जाके आप खुराक बांटे मेरे भाई, कराची में नॉर्मल हालात में अल्लाह का शुक्र है खाना पीना सबको मिल रहा है। आप निहारी के होटल में बैठो, भिखारी आ जाते हैं हमें भी दिला दो। मेरे साथ ऐसा हो चुका है, मैंने कहा चलो यार इसको भी दो निहारी दिला दो, दो निहारी दिलाई है आगे ले जाके बेच दी उसने, वापस आया वह बिजनेस चल रहा है मेरे भाई, सुबह से कई प्लेटें बेच चुका है वो। मेरा ख्याल है फिर ऐसी सूरत में वो होटल वालों से भी एक हो जाता होगा उनका आपस में, मैंने देखा नहीं है लेकिन कोई वईद नहीं है। होटल वाला कहे ठीक है भाई तू मेरे होटल पे आएगा और जितनी प्लेटें फ्री में बिकेंगी ना उसमें तेरा इतना मेरा इतना, क्या धंधा चल रहा है मेरे भाई। तो बड़े हालात है मेरे भाई। तो रमजान में आप खूब सखावत करें लेकिन लोगों को भिखारी बनाने की कोशिश ना करें, अपाहज बनाने की कोशिश ना करें। अल्लाह ताला समझने की अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सवाल पूछा है बस में नमाज पढ़ते हैं किसी मजबूरी की वजह से, तो आपने कहा था कि क्याम जरूरी है तो क्या सजदा भी जमीन पर करना जरूरी है या नहीं? अगर सजदे की जगह आगे जमीन पे मिल जाए तो करें, वरना सीट पे सजदा कर लें। अच्छा भाई मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मैं आपका क्लास फेलो हूँ और आपसे मिलने आया हूँ माड़ीपुर नेवल कॉलोनी, मेरा नाम शाहिद मुमताज है। कहाँ है भाई हमारे क्लास फेलो कौन है भाई? अच्छा जी मैं मिलता हूँ आपसे, बैठते हैं अभी, बैठे बैठे बैठे। शाहिद वो साजिद का भाई तो नहीं? अरे यार कैसा पहचाना है मैंने इनसे, कितने साल के बाद मिल रहा हूं, 90-25 साल पहचान लिया। मैं बंदों का नाम याद नहीं रखता, मुझे याद हो ये मेरे साथ सीट पे बैठते थे। साजिद किधर है आजकल? वो काम पहले भी काम ही कर रहा था, वही वाले काम कर रहा है जो पहले कर रहा था, यानी शरारतें। अच्छा अच्छा अब कोई ढंग के काम कर रहा है। इनका भाई था साजिद, एक नंबर का शरारती, बड़े बड़े बाल रखे होता था और हीरो बना हुआ रहता था। वो फिल्में विल्में देखता था इंडियन, तो पूरे उनके स्टाइल में घूमता था, पढ़ता वढ़ता बिल्कुल भी नहीं था। सही है बैठते हैं अभी। मुफ्ती साहब आज दौरान रोजा मच्छर मारने वाला स्प्रे बजरिया हवा के सांस में आ गया जिसकी वजह से नाक बहने लगी और मुझे अपने हलक में भी पानी महसूस हुआ, क्या मेरा रोजा हुआ? स्प्रे खुद बहुत आ गया, चल के आने दो यार। तो खुद से स्प्रे ना करें नाक के अंदर, जो हवाओं में गर्द गुबार उड़ रहा होता है ये सब चीजें खुद बहुत आ रही होती है, इससे कुछ नहीं होता। मेरा नाम अगर मच्छर भी चला गया ना खुद बहुत तो भी रोजा नहीं टूटता, ये तो अभी स्प्रे गया है खाली, पूरा मच्छ खाए नहीं फिर रोजा टूट जाएगा। जो चीजें खाने की नहीं है और वो खुद बहुत हलक में चली जाए उनसे रोजा नहीं टूटता, जैसे तिनका उड़ के चला गया, गर्द गुबार चला गया, ये खाने की चीजें है नहीं। जो खाने की चीजें है ना वो अगर खुद ब खुद भी चली जाए आपके इरादे के बगैर तो रोजा टूट जाता है, जैसे रोटी है, सालन है या पानी है या दवा है, कोई दवा भी खाने की चीज होती है ना, तो वो चला गया। जो इंसानों के खाने की दवाएं हो तो वो दवा चली गई तो रोजा टूट जाएगा। हाँ गुनाह नहीं होगा क्योंकि आपने जान के खाया नहीं है, गलती से चला गया। एक मसला खूब समझ लो, भूले से खाने से रोजा नहीं टूटता, गलती से खाने से टूट जाता है रोजा, भूले से खाने से नहीं टूटता रोजा। अल्हम्दुलिल्लाह गलती से खाने से टूट जाता है। गलती का मतलब क्या है? आप समझे कि इफ्तार का टाइम हो चुका है, आपने खा लिया, बाद में पता चला भाई अभी तो अजान हुई नहीं है, सूरज गुरू भी नहीं हुआ, टाइम देखने में गलती हुई तो रोजा टूट गया आपका। तो जब रोजा टूट गया आपका तो कजा लाजिम है, कफारा लाजिम नहीं है। कजा इसलिए कि रोजा टूट गया, कफारा इसलिए नहीं कि जान के नहीं तोड़ा, आपने गलती हुई है। अब हमारे अहले हदीस भाई जो हैं वो इसमें भी बाज लोग बड़ी बहस करते हैं, वो कहते हैं ये हनफियों ने अपनी तरफ से निकाल लिया मसला, ایک تو جو مسئلہ بھی ان کو سمجھ میں نہیں آئے تو وہ حنفیوں نے اپنی طرف سے نکالا ہوا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیوں, جب حدیث میں آتا ہے بھولے سے کوئی کھا پی لے تو اس میں روزہ نہیں ٹوٹتا, تو غلطی سے بھی تو اس نے جان کے نہیں کھایا نا, تو اس میں کیوں ٹوٹ گیا روزہ؟ بھائی حدیث میں آتا ہے کہ بھولے سے کسی نے کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا. غلطی کو بھول پر قیاس کر رہے ہو آپ, تو یہ قیاس سے آپ مسئلہ بتا رہے ہو. ہمیں حدیث دکھاؤ آپ کہ غلطی سے کسی نے کھا لیا تو روزہ ٹوٹ جائے, نہیں ٹوٹے گا, اس پہ کوئی حدیث نہیں ہے. تو فوراً ایک حدیث پیش کرتے ہیں, رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے خطا اور نسیان, یعنی بھولے سے کچھ کام کر لے یا غلطی سے کچھ کر لے, تو وہ مرفوع القلم ہے. تو یہاں خوب سمجھ لو اس حدیث کا مطلب کیا ہے, جو بھول یا غلطی سے کوئی کام کر لے تو مرفوع القلم ہے. رفع عن امتی اسم الخطأ والنسیان, یہاں مضاف معذوف ہے کہ بھول اور غلطی سے کیے جانے والا گناہ کو اللہ نے اٹھا لیا ہے, اس پہ گناہ نہیں ہوتا. یہ مطلب نہیں ہے کہ جو شرعی حکم ہے وہی مرتب نہیں ہوتا اس کے اوپر, شرعی حکم تو مرتب ہوتا ہے. ہم نماز میں غلطی سے کچھ کر لیتے ہیں تو سجدہ سہو لازم ہوتا ہے. احرام کی حالت میں آپ کوئی جنایت کر لو, غلطی سے بھی کر لو, دم آپ پر لازم ہوتا ہے. نماز میں آپ بھولے سے کسی سے بات چیت کر لو, چل پھر لو, یا آپ بھول گئے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آپ نے وسیم کے چپیٹ لگا دیا جو بہت دنوں کے بعد آپ کو ملا ہے, تو نماز تو ٹوٹ گئی آپ کی. تو غلطی سے آپ نے بندہ مار دیا, بلکہ قرآن کیا کہتا ہے, آپ نے غلطی سے بندہ مار دیا, آپ کا ارادہ ہرن مارنے کا تھا, لگ بندے کو گئی, تو قتل خطا کی دیت ہے. آپ کو پیسے بھی دینے پڑیں گے اور 60 روزے بھی رکھنے پڑیں گے کفارے کے, حالانکہ آپ نے یہ کام جان کر نہیں کیا. تو رفع عن امتی حکم الخطا والنسیان نہیں ہے کہ خطا اور نسیان سے جو کام ہو اس کا شرعی حکم ہی مرتب نہیں ہوگا, یہ حدیث میں نہیں ہے. بلکہ حدیث کا مطلب ہے غلطی یا بھولے سے کوئی کام ہو گیا تو گناہ نہیں ملتا, تو باقی جو شرعی احکام ہیں اس پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ تو ہوں گے. ہاں روزے کو شریعت نے مستثنا کیا ہے, روزے کے بارے میں حدیث ملتی ہے ہمیں کہ بھولے سے کھا لیا تو شرعی حکم بھی مرتب نہیں ہوگا, تو صرف روزے میں بھول مستثنا ہے. اس کے علاوہ غلطی سے کرو یا بھولے سے کرو, دنیا کی جو سزا ہے, دنیا کا جو قانون ہے وہ اپلائی ہوگا اس کے اوپر. تو اس لیے یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی دلیل دیتے ہیں کہ غلطی سے روزہ ٹوٹ گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, نہ نہ نہ, آپ روزے میں غرارہ کر رہے تھے, آپ کو روزہ یاد بھی تھا, فنٹر بن رہے ہیں کہ میں احتیاط سے غرارے کروں گا, اور پانی حلق میں غلطی سے چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. اگرچہ گناہ نہیں ہوگا, آپ نے جان کے نہیں توڑا, لیکن روزہ ٹوٹ گیا آپ کا. آپ سمجھ رہے تھے کہ سورج غروب ہوگا 6:30 پہ, حالانکہ اس نے 6:35 پہ غروب ہونا تھا, اور آپ نے کھانا شروع کر دیا تو روزہ ٹوٹ گیا. آج کل میمز بھی آ رہی ہیں نا, باہر آواز آئی اللہ تو انہوں نے کھانا شروع کیا, بعد میں دیکھا او بھنڈی والا, اس طرح کی آواز آئی کوئی, وہ کہا بھائی یہ تو ہم تو فارغ ہو گئے, تو روزہ ٹوٹ جائے گا. یہاں ایک اور مسئلہ سمجھ لیں, یہ اسی پہ آج کلپ بنا کے یہ پورا سوال ڈال دینا کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے. میں نے پچھلے سال بیان کیا تھا کہ افطار میں جلدی سنت ہے, لیکن اتنی جلدی نہ کرے کہ پتہ ہی نہ ہو کہ سورج ڈوبا بھی ہے کہ نہیں ڈوبا. اب 6:30 اگر ٹائم لکھا ہوا ہے تو کم سے کم احتیاط یہ ہے کہ 6:31 پہ افطار کریں. جو ماہرین ہیں وہ تو کہتے ہیں 2 یا 3 کی احتیاط ہو, لیکن ہم نے اور کم کر دیا, کم از کم 31 تو ہونے دینا. سورج غروب ہونے کا ٹائم لکھا ہے 6:30, تو کم سے کم کتنا احتیاط کرنی ہے, کم سے کم مرے سے مرا 1 تو احتیاط کریں. لوگ کرتے نہیں ہیں, اذانیں جلدی بھی دے دیتے ہیں. اس پہ بھی ہمارے ہی ایک عالم نے بھی اعتراض کیا اور ایک اہل حدیث عالم نے بھی اعتراض کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے, حدیث میں تو آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ پہ کسی کو بھیجتے تھے اور وہ بتاتے کہ سورج غروب ہو گیا, جیسے ہی وہ اشارہ کرتے غروب آپ فوراً تناول کر لیتے, اور افطار میں نبی نے جلدی کا حکم دیا ہے. بھائی افطار میں نبی نے جلدی کا حکم دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو پہاڑ پہ بھیجتے تھے کہ دیکھو سورج غروب ہو جائے تو بتاؤ, تو غروب تو ہوتا تھا نا, غروب ہونے کے بعد جلدی کی جائے گی. غروب ہونے میں ہی شک ہے کہ پتہ نہیں غروب ہوا بھی ہے کہ نہیں ہوا, پھر نہیں جلدی ہے, پھر جائز نہیں ہے. غروب ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹائم لکھے ہوئے ہیں 6:30 تو یقین ہو گیا نا, نہ یقین نہیں ہوا. ماہرین یہ بولتے ہیں کہ یہ جو سحر و افطار کے ٹائم نقشوں میں لکھے ہوتے ہیں یہ یقینی نہیں ہوتے, یہ یقینی نہیں ہوتے, ان میں چند سیکنڈ کا فرق بھی ہو سکتا ہے, ایک آدھ منٹ کا فرق بھی ہو سکتا ہے. ایک تو اس لیے بھی یقینی نہیں ہو سکتے لوکیشن کے اعتبار سے. کراچی اتنا بڑا ہے نا, میں نے ایک ایپ رکھی ہوئی ہے موبائل میں کہ وہیں کی لوکیشن کے حساب سے وہ بتاتی ہے کہ سورج کب غروب ہوگا. آپ کراچی کے ایسٹ میں چلے جائیں, اس ایپ پہ کلک کریں تو وہ ٹائم کچھ اور بتا رہی ہوگی, کراچی کے ویسٹ میں جا کے جب ایپ پہ کلک کریں گے تو ایک منٹ کا فرق بتا رہی ہوگی وہ ایپ. جی بہت ساری ایپ ہیں, اب آپ خود سرچ کریں نا اس, جو کرنٹ لوکیشن بالکل بتا رہی ہوتی ہے. تو اس سے بھی فرق پڑ سکتا ہے. اور اس سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ دیکھو آپ ایک پیالے میں ایکسپیریمنٹ کرو, تجربہ کرو. اب لوگ جب ہم یہ باتیں کرتے لوگ کہتے ہیں اتنا پیچیدہ نہیں ہے اسلام, اتنا پیچیدہ نہیں ہے. اتنا پیچیدہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ کے قانون کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. جب کہہ دیا کہ غروب آفتاب سے پہلے نہیں کھانا ہے تو ایک سیکنڈ پہلے بھی کھاؤ گے روزہ گیا آپ کا. اسلامی حکام آسان ہے, لچکدار نہیں ہے. سورج غروب ہونے کا یقین ہونا ضروری ہے. نبی ان کو پہاڑ پہ بھیجتے تھے کہ بتاؤ اپنی آنکھوں سے دیکھ کے سورج غروب ہو گیا. آپ یہ بھی کر سکتے تھے اندازے سے کہ پہاڑ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, بس تھوڑا سا اندھیرا ہو رہا ہے چلو کھا لو. بھائی یہ یقین تو کرتے تھے نا کہ غروب تو ہو. اب اس میں کوئی کہتا اتنی اسلام میں پیچیدگی کہ پہاڑ پہ بندے کو بھیجا جا رہا ہے وہ جھانک کے بتا رہا ہے سورج غروب ہو گیا, اندازہ لگا لو ہو گیا کہ نہیں ہو گیا. نہیں بھائی یہ دیکھا جائے گا کہ ہو تو ہو, یقین تو ہو کہ غروب ہو گیا ہے. اب یہ جو ماہرین فلکیات ہیں یہ کہتے ہیں یہ جو ہماری کیلکولیشن ہوتی ہے نا یہ 100% یقینی نہیں ہوتی. اس میں چند باتوں سے فرق پڑ سکتا ہے. ایک فرق اس سے بھی بہت پڑ سکتا ہے, یہ خوب سمجھیں اس مثال کو. جو فلکیات جنہوں نے پڑھی بھی ہے نا وہ یہ مثال سمجھتے ہیں. آپ ایک پیالے میں پانی بھریں اور اس میں سکہ رائج الوقت ڈال دیں, آپ اٹھنی ڈال دیں, اٹھنی پتہ نہیں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی, کوئی سکہ ڈال دیں 5 روپے کا سکہ ڈال دیں آپ اس میں. تو اب آپ اس کو دیکھیں کنارے سے, آپ کو وہ سکہ نظر آئے گا پانی میں ہوتے, سوری پانی نہ ڈالیں اس میں, خالی پیالے میں آپ سکہ ڈالیں اور آپ اس کو کنارے سے دیکھیں, آپ کو وہ سکہ نظر آ رہا ہوگا. تو آہستہ آہستہ پیالہ آپ اٹھائیں اوپر کی طرف, ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ سکہ نظر آنا آپ کو بند ہو جائے گا, وہ سکہ نظر آنا آپ کو بند, کیونکہ وہ پیالے کی دیوار سامنے آنا شروع ہوگی. جب وہ پوائنٹ آئے نا جس میں نظر آنا بند ہو گیا, سکہ وہیں رکھیں اور کسی سے کہیں اس میں پانی ڈالو. جیسے ہی پانی ڈالیں گے سکہ ابھر کے اوپر آ جائے گا, یہ نظر آئے گا آپ کو. یہ ہو کیا رہا ہے, روشنی کی لہریں جب پانی سے ٹکرا کے آتی ہیں نا تو وہ اپنا اینگل چینج کر دیتی ہیں, تو وہ سکہ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا. ہوتا یہ ہے کہ سورج بعض دفعہ غروب ہوا ہی نہیں ہوتا. جو کثافتیں ہیں نا, کثافتیں ہوتی ہیں, ان کی وجہ سے ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ غروب ہو گیا ہے. یا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, نہیں بلکہ یہ مثال غلط ہے, یہ والی جو اب مثال دے رہا ہوں یہ سمجھیں, بعض دفعہ سورج اوریجنل میں غروب ہو چکا ہوتا ہے, اوریجنل میں کیلکولیشن کے حساب سے, لیکن آپ باہر جا کے دیکھیں کہ غروب نہیں ہوگا, کیونکہ وہ کثافتوں کی وجہ سے روشنی کی لیئر جو ہے, جو لائٹ ہے نا اس کی لہریں, وہ تبدیل ہو رہی ہو, اینگل چینج کر رہی ہوتی ہیں, آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے اس موقع پہ فلکیات کی روح سے سورج غروب ہو چکا ہے, شرعی لحاظ سے وہ غروب نہیں ہوا ہوتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ شریعت کہتی ہے آپ کو لگے کہ سورج غروب ہو گیا ہے, تو فلکیات والے کہہ رہے ہوں گے ہو گیا, آپ باہر دیکھو گے نہیں ہوا ہوگا, نظر آ رہا ہوگا آپ کو. اور یہ صرف ہوائی بات نہیں ہے, بہت سے لوگوں کے مشاہدے ہیں کہ ہم نے دیکھا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب تو فلکیات میں بہت ماہر تھے, وہ فرماتے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا ہے کہ کیلکولیشن کے لحاظ سے فار ایگزامپل سورج غروب ہوگا 6:30 پہ, باہر جا کے دیکھا نظر آ رہا تھا سورج غروب نہیں ہوا تھا. وجہ کیا ہے کہ ویسٹ کی طرف اتنی کثافتیں, گرد و غبار اتنی تھی کہ وہ سورج جو غروب ہو چکا تھا نا اس کو ریفلیکٹ کر کے اس کی روشنی کو دکھا رہی تھی وہ, تو شرعی لحاظ سے وہ غروب تھوڑی ہوگا, ہمیں نظر آ رہا ہے بھائی وہ. تو اس لیے ایک منٹ کی احتیاط کا فائدہ کیا ہوگا کہ تقریباً یقین ہو جائے گا کہ بھائی اب ہر لحاظ سے غروب, شرعی لحاظ سے بھی غروب ہو چکا ہے اور فلکیات کے لحاظ سے بھی غروب ہو چکا ہے. تو یہ احتیاط اس لیے ضروری ہے. خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے, ہم بھی اسی کے قائل ہیں, ہم حدیث کے منکر نہیں ہیں. لیکن جلدی کا مطلب یہ ہے کہ سورج غروب ہوتے ہی افطار کر لو، مزید تاخیر مت کرو، لیکن سورج غروب ہونے کا انتظار کرنا پڑے گا. سورج فلکیات کے لحاظ سے بھی غروب ہو، شرعی لحاظ سے بھی غروب ہو، تو ان نقشوں میں فلکیات کے لحاظ سے غروب ہو چکا ہوتا ہے، شرعی لحاظ سے غروب ہوا ہے نہیں ہوا اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ آپ دیکھو گے تو نظر آ رہا ہوگا، آپ خود تجربہ کر کے دیکھ لو، جب زیادہ گرد و غبار ہوگا نا ویسٹ میں تو سورج کیلکولیشن کے لحاظ سے غروب ہوگا لیکن آپ کو اس کا کنارہ نظر آ رہا ہوگا. تو تھوڑا سا انتظار کر لو، جہاں سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہو، تو اتنی جلدی مت کرو کہ ابھی غروب ہوئے. اور اذانوں میں مؤذن لوگ بالکل احتیاط نہیں کر رہے ہیں آج اذانوں میں. پھر بعض دفعہ یہ ہوتا ہے مسجد کی گھڑی آگے پیچھے ہوئی بھی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈ ٹائم بھی چینج ہوتا ہے، پتا ہے آپ کو جو معیاری اسٹینڈرڈ ٹائم ہے نا وہ بھی سائنسدان چینج کرتے رہتے ہیں. تو اتنی ساری چیزیں آ گئیں تو ماہرین تو تین منٹ احتیاط کا بولتے ہیں، مجھے پتا ہے لوگ ہضم نہیں کریں گے تین منٹ احتیاط، تو اس لیے ہم تو بہت آسانی کر کے کم پختو ایک منٹ تو کر لو، ایک منٹ تو احتیاط کر لو. تو ہمارے اہل حدیث بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم اس میں حدیث کا انکار نہیں کر رہے ہیں کہ جلدی افطار، ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ غروب آفتاب کا یقین ہونا ضروری ہے، یقین ہو پھر آپ افطار کریں، یقین جب تک نہیں ہے، اور ان نقشوں سے یقین ہوتا نہیں ہے. ہم نے اپنی مسجد کے مؤذن کو بولا ہوا ہے کہ بھائی آپ نے ایک منٹ بعد اذان دینی ہے. جی جناب،
دنیا میں ہر چیز کی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر،
جی
تو مسلمان کی بھی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر، مرد کی بھی مثالیں ایک نمبر اور دو نمبر.
بہترین،
جو فجر کا اہتمام کر رہا ہے وہ ایک نمبر مسلمان ہے، اور جو مسجد کی طرف دوڑ لگا رہا ہے فجر میں وہ ایک نمبر مرد ہے. ٹھیک ہے، اب علماء اکرام کیا کہہ رہے ہیں، یہ ذرا بڑا نازک مسئلہ ہے. علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جن کی تعداد کروڑوں میں ہیں، جن کو اپنے اداروں کے اندر 9 بجے پہنچنا ہوتا ہے،
جی
9 بجے وہ 7:30 کا الارم لگاتے ہیں،
جی
اور اسی حساب سے اٹھ کے پھر وہ آدھے گھنٹے میں تیار ہو کے گھر سے نکلتے ہیں تاکہ اپنے اداروں کے اندر وہ 9 بجے پہنچ جائیں.
جی
تو گویا انہوں نے فجر پڑھنے کا ارادہ ہی نہیں کیا،
یعنی الارم ہی 7:30 کا لگایا، فجر پڑے ہی نہیں،
فجر کا ارادہ ہی نہیں کیا نا، جب 7:30 کا الارم لگانا تو ارادہ ہی نہیں کیا، اور جب ارادہ نہیں کیا تو علماء کرام کہنا ہے کہ ایمان چلا جائے گا، اور جب ایمان چلا جائے گا تو بیوی نکل سے چلی جائے گی، اور جب بیوی نکل سے چلی جائے گی تو اسی بیوی سے حرام کے بچے پیدا نہیں ہوں گے.
یہ رفیع بھائی ہیں ہمارے بہت پرانے، یہ کہہ رہے ہیں کہ فجر کے لیے الارم لگاتے نہیں، آفس کے لیے لگاتے ہیں، اور پکا ارادہ ہوتا ہے فجر نہیں پڑیں گے. اب جب فجر نہیں، پہلے سے ارادہ ہو فجر نہیں پڑیں گے، تو فجر قضا جان کر کی ہے تو ایمان چلا گیا، جب ایمان چلا گیا تو بیوی بھی نکاح سے چلی گئی، جب بیوی بھی نکاح سے گئی تو بچے حرام ہیں. دیکھیں وہ جو یہ بہت بڑا جرم ہے فجر جماعت سے نہ پڑھ، نماز چھوڑ دینا، قضا کرنا فجر کی، بہت بڑا جرم ہے یہ. جو اس میں کہتے ہیں نا ایمان سے چلا گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل کافروں والا کافر ہو گیا، اس کا مطلب کفر کے قریب چلا گیا، کفر کے قریب ہو گیا. تو اگرچہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کی تو یہی رائے ہے، اور سعودیہ کے بہت سے علماء جو مفتیان کرام ہیں، جن میں مشہور مفتی شیخ بن باز رحمہ اللہ، ان کی یہی رائے تھی کہ اگر کوئی صبح 7:30 کا الارم لگاتا ہے، فجر کا نہیں لگاتا، تو اس کا مطلب وہ تو جان کر ارادہ کر رہا ہے فجر نہیں پڑنی، تو وہ واقعی میں کافر ہو جائے گا، اور اس کی بیوی کا نکاح بھی ختم، اور پھر وہی جو بچے بچے جو آپ نے ابھی پیدا کی، یعنی بتایا ہے کہ اس ٹائپ کے پیدا ہوں گے. یہ ان کی رائے تھی، لیکن جمہور امت کا یہ قول نہیں ہے. جمہور کا یہ ہے کہ جو حدیث میں آتا ہے جو جان کے نماز چھوڑے وہ کافر، کا مطلب کفر کے قریب ہے، یہ تشدیدن کہا جاتا ہے کہ کام کافروں والا کیا اس نے، تو مسلمانوں والا کام کیا نہیں ہے، تو گویا کہ وہ کافر ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ملت سے ہی نکل گیا، ملت اسلامیہ سے، اور پھر جب کافر مرتد ہو گیا تو نکاح ٹوٹ گیا، تو اس لیول کا مرتد نہیں ہوتا، تو اس لیے نکاح نہیں ٹوٹتا اس کا. علماء جو کہتے ہیں تشدیدن کہتے ہیں نا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جس نے جان کے نماز چھوڑ دی وہ کافر، ویسے بھی اگر اس کو مان لیا جائے تو حلال بچیں گے کتنے، 4-6 آدمی رہ جائیں گے، تو حلال تو مارکیٹ سے بچے شارٹ ہو جائیں گے. تو جمہور کی رائے یہ نہیں ہے، جو امام احمد ابن حنبل کی یہ رائے تھی، جو فقہ حنبلی ہے سعودی عرب میں زیادہ، تو سعودیہ کے علماء کی یہی رائے ہے، اور وہ اس میں مخلص ہیں، ان کا جو بھی رائے ہے، جو ان کو قرآن و سنت سے سمجھ میں آیا انہوں نے وہ رائے دی، اس زمانے سے ڈرے نہیں. لیکن جمہور امت بہرحال اسی کی قائل ہے، امام حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور ان کے جو فالوورز ہیں، تو سب یہی کہتے ہیں کہ کسی عمل سے انسان کافر نہیں ہوتا، کافر کفر کا تعلق عقیدے سے ہے. نماز کو برا سمجھے گا تو کافر ہوگا, نماز چھوڑنے سے کفر کے قریب جائے گا, کافروں والا کام کیا. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کے پاس 4-6 روپے ہوں تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس تو بالکل بھی پیسہ نہیں ہے, حالانکہ پیسہ تو ہوتا ہے جیب میں 2-4 روپے ہوتے ہیں, لیکن وہ ہونا نہ ہونا برابر ہوتا ہے. تو ایسے ہی بعض کام ایسے ہیں جب وہ کیے جائیں تو وہ اس کا تو ایمان کا اتنا معمولی سا لیول ہے کہ وہ گویا ایمان ہے ہی نہیں اس میں. تو نماز تو اسلام کا سب سے بڑا رکن ہے, جب یہ بھی نہیں پڑھ رہا تو نبی نے فرمایا کہ یہ کیسا مسلمان ہوگا, یہ ہو نہیں سکتا مسلمان. تو یہ نہیں کہ حقیقت کے لحاظ سے ہی وہ کافر ہو گیا. 4 روپے بھی جس کے پاس ہے نا تو وہ بھی مالدار تو ہے نا, مال تو ہے اس کے پاس, لیکن وہ مال ہونا نہ ہونا برابر ہے. تو اس سے نکاح نہیں ٹوٹتا. کیا لکھا ہوا ہے, میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, پورا نام بھی بتا دیا, بہادر آدمی ہے رحیم یار خان سے, وہ لوکیشن بھی بتا دی. میں 4 شادیاں کرنا چاہتا ہوں, مجھے بیگم نہیں کرنے دیتی اور شیطان کی رکاوٹیں زیادہ ہیں. ابھی رمضان شریف ہے, شیطان تو بند ہے, بیگم نے گھر میں بند کیا ہوا ہے, کیا آپ نکاح نہ کریں؟ بیگم کے ہوتے ہوئے شیطان کے ہونے کی ضرورت 4 شادیوں کے معاملے میں, وہ کیوں کرنے دے گی آپ کو؟ تو وہ نہیں کرنے دے گی بھائی, وہ اس کی محبت کا تقاضا یہی ہے کہ نہ کر, وہ نہ کرنے دے آپ کو. آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھا دو آپ. تو مقابلہ چل رہا ہے, دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے اس مقابلے. عورت کو میں کبھی بھی نہیں کہتا کہ اپنے شوہر کی دوسری شادی کراؤ, وہ کیوں کرائے گی بھائی؟ عورت کیوں کرائے گی؟ اس کے بعد سوکن کی کس کو خوشی ہوتی ہے سوکن آنے کی؟ آپ بکرے کو حکم دے رہے ہو قربانی کے لیے, خود ہی لیٹ جا, وہ کہے گا تیرے میں دم ہے تو لٹا لے بھائی, مجھے ذبح کر دے. اس کے لیے یہی ہے فطرت کا تقاضا کہ وہ ذبح نہ ہونے دے اپنے آپ. بیل بولے میں ماروں گا تجھے, نہیں کٹوں گا میں, تبھی ہم اسی بیل کی تعریف کرتے ہیں, یار اس نے تو بڑا بڑا خاندانی بیل تھا بھائی, اس نے تو 10-20 قصائی گرا دی ہے, پھر جا کے گرا ہے. وہ بیل کبھی بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا. آپ آئے اور وہ پہلے سے لیٹا ہوا انتظار میں, آپ ذبح کر بھائی. عورت کی محبت یہ کہ وہ نہ کرنے دے, آپ کی مردانگی یہ کہ کر کے دکھائیں گے, ایسی کی تیسی, جس نے روکنا روکے. بہرحال اتنا زیادہ خواتین کو رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ پھر زنا کی طرف چلا جائے, تھوڑا اعتدال سے کام لو, تقدیر پہ راضی رہو. تھوڑا بہت پریشانی ہر عورت کو ہوتی ہے, لیکن اس میں اتنا کہ شریعت کے حکم ہی پہ آپ حاوی آ جاؤ اور کفر سمجھنا شروع کر دو, یہ غلط ہے. وقت صاحب کرا تھی اجتماع سے, میرے بھائی 1 سال کے لیے تبلیغ کے ساتھ جا رہے ہیں, جو رقم میرے پاس تھی وہ میں دے چکا ہوں, میرے پاس مزید کچھ گنجائش نہیں ہے, مجھے مدد کی ضرورت ہے, میرے ساتھ تعاون کیجئے, میری مدد, وہ اللہ کے راستے میں نکل گیا اللہ کی رضا کے لیے, میرے ساتھ مدد کیجئے. اللہ کے راستے کا میں نکلنا بھکاری تھوڑی بناتا ہے انسان کو. اگر آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی تھی اپنے بھائی کو تبلیغ میں نکال کے, تو بھائی کو واپس بلا لیں آپ. اور تبلیغ والے تو بہت غیرت سکھاتے ہیں, بولتے ہیں اپنے خرچے پہ جاؤ, اپنے خرچے پہ, قرضہ لے کے بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے تبلیغ میں. تو یہ کیسی تبلیغ میں آپ نکلے ہو جو تبلیغ کے اکابر کے اصولوں کو بھی توڑ دیا آپ نے, اور اپنے بھائی کی مدد کی دوسروں سے پیسے مانگ رہے ہو, تو یہ بالکل غلط ہے. اور یہ لوگ آج کل یہ بھی بہت ہو گیا ہے, دین کے نام پہ, میں اصل میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں تو میرے پاس کمانے کے ذریعے نہیں ہے تو مجھے کچھ تعاون چاہیے. اس کا خیال ہوتا ہے مفتی صاحب جوش میں آئیں گے, یار تو دین کی خدمت میں لگا ہوا ہے پیسے مانگ رہا ہے, یہ لے. وہ دین کی خدمت جو آپ کو بھکاری بنا دے اس سے بہتر ہے رکشہ چلاتے پیسے نہ مانگتے آپ, تو اس سے بہتر ہے رکشہ چلاتے. کیونکہ اسلام تو بھکاری بننے کو بہت, آج پورا بیان ہی اسی پہ ہوا ہے, بھکاری بننے کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے. تو ایسے دین کا فائدہ کیا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے آپ کو. تو بھائی کو بولو اب بھائی واپس آ جاؤ, میرے پاس بالکل گھر کے گزارے کے پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہوں جو کہ حرام ہے, اور آپ تبلیغ میں خود ہی کہو گے اللہ سے ہوتا ہے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, تو اب میں مخلوق سے کیسے مانگوں؟ اس لیے واپس آئے. کسی غریب لڑکی کی شادی کے لیے زکات کی رقم دی جا سکتی ہے؟ غریب لڑکی کی شادی پہ اسلام میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, اسلام میں سارا خرچہ لڑکے پر ہے, ولیمے کا خرچہ, جہیز کا خرچہ, مہر کا خرچہ, لڑکی پر تو ایک دھیلے کا خرچہ نہیں ہے. میں نے اپنی جب بیٹی کی شادی کی تھی میرا تو 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوا, حالانکہ میرے پاس پیسے بہت تھے. اور کمال ہے ان دنوں میں نے اپنے گھر کے لیے فرنیچر خریدا, لوگ سمجھ رہے تھے بیٹی کے لیے جہیز خرید رہے ہیں, میں نے کہا بھائی میں اپنی بیگم کے لیے جہیز خرید رہا ہوں. کیونکہ جب میری شادی ہوئی تھی اس میں بہت غریب تھا, تو بیگم کو ڈھنگ کا فرنیچر بھی نہیں دیا تھا میں نے. 2 کمروں کا ایک گھر لیا تھا کرائے پہ, 2500 کرایہ تھا اس کا, اور غریب آباد سے پرانا فرنیچر لے کے ڈال دیا تھا میں نے. میں نے کہا فی الحال گزارا کرو. سمجھ میں؟ اب آپ کہیں گے یار ان ایسے غریب کو لڑکی دے گا کون؟ ہمیں تو مل گئی, تو مل جاتی ہے بھائی, کیونکہ ہمارا سسرال بھی کوئی زرداری کی نسل میں نہیں تھا. انہوں نے بھی کہا چلو گزارا چلاؤ یار, اب ایک پلا پلایا پورا دو دانت کا ہمیں مل رہا ہے. خیر, تو پھر جب میری بچے کی شادی تھی تو مجھے خیال ہوا کہ اب اللہ نے مجھے گنجائش دی ہے تو میں اپنی گھر والوں کے لیے اچھا فرنیچر اب لے لیتا ہوں میں, کیونکہ ظاہر ہے شادی ہے تو وہ آئیں گے تو نا لوگ, گھر میں مہمان آئیں گے. تو اب میں اس وقت میں نے فرنیچر خریدا اپنے گھر والوں کا, اچھا فرنیچر خریدا. لوگ سمجھ رہے تھے میں بچی کے لیے جہیز خرید رہا ہوں. میں کہا نہیں بھائی, ہمیں جو بچی کے لیے سسرال ملا ہے وہ بھی خاندانی ہے الحمدللہ, وہ ایک روپے بھی جہیز بولو نہیں لیتے. اور میں نے ان کو بھی بتا دیا میرے پاس پیسہ ہے الحمدللہ, جب میں اپنی گھر والی کے لیے لے سکتا ہوں تو بچی کے لیے نہیں لے سکتا, لیکن لوں گا نہیں. میں اس رسم کو ختم کرنا, یہ جہیز کی رسم. ایک لفظ ہے جو بہت نامناسب ہے, لوگ کہتے ہیں نا اس نے میری کتوں والی کر دی, کہتے ہیں نا, بہت نامناسب لفظ ہے, مسجد میں بولنا اچھا نہیں لگ رہا, لیکن اس کے کوئی آلٹرنیٹ نہیں. جب آپ کسی کو بہت زیادہ ذلیل کرو نا تو کہتے ہیں اس نے تو میری کیا کر دی, کتوں والی کر دی ہے. تو جہیز کی نا کتوں والی کر دو, اتنا کنڈیم کرو اس جہیز کی رسم کو, اتنی حوصلہ شکنی کرو کہ جو جہیز دے رہا ہو لے رہا ہو لوگ اس کو لانتیں دے, ابے بے غیرت, ابے بے شرم, ایسا بنا دو اس کو. بھائی عورت کو نان نفقہ دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ مرد کی. تو آپ کا داماد اگر اس قابل ہی نہیں ہے, جیسے میں تو اس قابل نہیں تھا کہ فرنیچر لے سکتا تھا, تو ایسے داماد کو اپنی بیٹی دے کیوں رہے ہو؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ سوال میرے اوپر لوٹ کر آتا ہے. تو بھائی میں نے لے لیا تھا نا, اتنا بھی نہیں تھا, دائیں بائیں سے کہیں سے انتظام میں نے, چندے کے پیسوں سے نہیں, وہ بھیگ لے کے نہیں, اپنے ہی پیسے, کچھ چیزیں بیچ دی, یہ بیچ دیا, وہ بیچ دیا, یہ بیچا, وہ بیچا. میری ہر شادی میں کچھ نہ کچھ بکا ہے. گاڑیاں گئی ہیں میری شادیوں میں, گاڑی خریدی قسطوں پہ, نئی شادی ہوئی گاڑی قربان کر دی, حالانکہ اس گاڑی کی وجہ سے رشتہ آیا. گاڑی دیکھ کے رشتہ آیا, بھائی گاڑی بھی ہے. ان کو نہیں پتا اس رشتے کی بھیٹ یہ گاڑی ہی چڑھے گی. آپ جو کہہ رہے ہو اتنا مہر اور ایسے ولیمہ, تو یہ گاڑی ہی سے ولیمہ ہوگا. تبھی شادی ہوئی تو گھر والوں نے کہا گاڑی کہاں ہے؟ میں نے کہا وہ آپ کی شادی کے سلسلے میں ضائع ہو گئی. یہ جو اتنے آدمیوں کو ہم نے کھانا کھلایا ہے یہ تمہارے باپ کا پیسہ تھا؟ تمہارے باپ نے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا؟ اور اتنا مہر اور اتنا سونا اور یہ وغیرہ وغیرہ, تو فرنیچر اور یہ سب تمہارے باپ کے پیسوں سے آیا ہے؟ یہ شادی کے بعد بولو تو پھر اب کیا ہے؟ وہ کہیں گے ٹھیک ہے بھائی ہو گیا. تو خیر, تو کدھر سے کدھر ہم چلے گئے, تو جہیز کی کون سی کر دو؟ تو والی کر دو. تو میں نے ان سے کہا میرے پاس پیسے ہیں, تبھی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے نیا فرنیچر لیا, اور اچھا مہنگا فرنیچر لیا اپنے گھر والوں کے لیے. میں نے کہا اپنے گھر والوں کے لیے لے رہا ہوں, تو وہ بھی خاندانی لوگ تھے. تو انہوں نے کہا نہیں بھائی, ہماری ریلیٹو ہیں, رشتے دار ہیں ہمارے. تو انہوں نے کہا نہیں ہمیں نہیں چاہیے بالکل. تو بڑے آرام سے ہو گیا حساب کتاب. تو یہ جو جہیز کی وجہ سے عذاب بنا, بیٹی پیدا ہونا ایک عذاب ہو گئی ہے بھائی. اچھا لوگ کہتے ہیں اپنی بیٹی کو کچھ بھی گفٹ نہ دے انسان. بھائی گفٹ دو, کس نے منع کیا؟ جتنی آپ کے پاس گنجائش ہے ساری زندگی دیتے رہو, ساری زندگی دیتے رہو. تو میری جو شادی شدہ بچی ہے کوشش میں کرتا ہوں عید پہ ان کے بھی کپڑے بنا کے بھیج دوں, جب اپنے باقی بچوں کے بن رہے ہیں تو ان کے بھی بنا دو. تو کس نے منع کیا؟ پوری زندگی پڑی ہوئی ہے, لیکن وہ اپنی مرضی سے, وہ کسی اس کے دباؤ میں آ کے نہیں ہوگا, وہ سسرال کے کہنے پہ نہیں ہوگا. آپ کچھ بھی دو, آپ کی بیٹی ہے ساری زندگی. اس موقع پہ جو آج کل دیا جا رہا ہے اس سے بہت فسادات ہیں, اس کے فائدے کم نقصانات زیادہ. تو میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اس وقت فرنیچر خریدا جب اپنی بیٹی کی رخصتی تھی. تو بات یہ کہاں سے شروع ہوئی تھی, کدھر کو نکل گئی؟ ہاں, تو اصل بات یہ ہے کہ غریب کی بیٹی کی شادی پہ تعاون غریب شوہر کے ساتھ ہونا چاہیے. ان دنوں میں میں اس قابل تھا کہ لوگ مجھے آ کے کہتے مفتی صاحب آپ کے جذبے بہت ہیں, جیب میں دھیلا آپ کا آپ کے ہے نہیں. آپ ہر شادی پہ اپنی گاڑی قسطوں پہ خرید کے قسطیں پوری ہوتی ہیں اور آپ کی شادی میں وہ گاڑی بک جاتی ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا تعاون کس کے ساتھ ہوتا, کیونکہ بھائی ہم ذمہ داری اٹھا رہے ہیں کسی کے گھر کی, تو تو ہم نے تو اللہ کا شکر ہے تعاون نہیں لیا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں کہ ایسے موقع پہ اس غریب بچی کا جو ہونے والا شوہر ہے, اگر واقعی وہ غریب ہے تو آپ اس سے پوچھیں, بیٹا تم شادی کر رہے ہو, تم ایک لڑکی کا ساری زندگی کا خرچہ اٹھا رہے ہو, حرام سے بچ رہے ہو, زنا سے بچ رہے ہو, نکاح کر رہے ہو, کسی باپ کا خرچہ بھی اور اس کے جو رشتے دار ہیں ان کا خرچہ بھی تم کر رہے ہو, ذمہ داری خود اٹھا رہے ہو, تو تمہیں اگر پیسوں کی ضرورت ہو تو ہم سے رابطہ کرو. یہ کرنا چاہیے. اس کو تو نہیں چاہیے دولہے کو کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگے, لیکن آپ کو چاہیے کسی لڑکے کی شادی ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ تعاون کریں. خود سے سوچیں کہ یار تمہیں ضرورت ہوگی. میں بھی کسی زمانے میں لڑکا تھا, کوئی نہیں ہم سے آ کے پوچھتا تھا, بلکہ اور تانے دیتے تھے, شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی ان کی, ابے شادیاں کر کے خرچہ میں کر رہا ہوں نا, اور کس پہ کر رہا ہوں, آنے والی پہ, اس کی اولاد پہ, تو ہم تو اپنے ایکسپنسز بڑھا رہے ہیں اور قوم کا بوجھ ہلکا کر رہے ہیں, تو تعاون تو ہمارے ساتھ ہونا چاہیے تھا. تعاون تو کیا کرتے, الٹے تانے. تو تعاون اسلام میں شادی کے موقع پہ لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. کس کے ساتھ ہے؟ لڑکے کے ساتھ ہے. ابھی تیرا خرچہ بڑھ رہا ہے, تو کسی کی بیٹی کو لے کے پال رہا ہے, تو بتا. تبھی حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرنے والا ہے اس کی مدد اللہ نے اپنے ذمے لازم لکھی ہے. تو علماء نے کہا کہ اس سے پتا چلتا ہے کہ جو اس نکاح کرنے والے مرد کی مدد کرے گا تو اصل میں یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے, یہ اللہ کی مدد کر رہا ہے, کیونکہ اللہ نے ذمہ داری لی ہے. تو اس لیے اسلام میں لڑکے کے ساتھ تعاون ہے, لڑکی کے ساتھ نہیں ہے. شیخ عبد الفتح ابو حدہ ایک بہت بڑے عرب عالم تھے, کراچی میں ایک دفعہ, بہت پرانی بات ہے, بیان کر رہے, تو بیان کے بعد کسی نے پرچی دی, میری بیٹیاں ہیں شادی کے لیے دعا کرے. انہوں نے کہا بیٹیوں کی شادی کے لیے کیا مسائل ہیں, شادی مسائل تو بیٹوں کے ساتھ ہوتے ہیں, بیٹیوں کے کیا ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں پتا تھا ہم چونکہ ہندو معاشرے میں رہے ہیں تو ہمارے یہاں بیٹیوں کے ساتھ ہونا شروع ہو گئے, بیٹوں کے ساتھ نہیں ہوتے. تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ لڑکے کے ساتھ تعاون کیا جائے. اس لڑکے سے پوچھا جائے کہ بھائی تیری جہاں ہونے والی شادی ہے ان کے پاس جہیز کے پیسے نہیں ہیں, تو تو ایسا کر, ان سے بول دے ہمیں جہیز نہیں چاہیے اور ہم تیرے گھر میں فرنیچر لے کے ڈال رہے ہیں زکات کے پیسوں سے, تجھے زکات دے رہے ہیں, یہ تو ڈال دے, تو ہونا چاہیے. لیکن بہرحال اب اس میں تو ٹائم ہے, اور پھر وہ بچیوں کو ضرورت ہوتی ہے, جہیز نہ ملے تو ساری زندگی کے تانے ہیں, تو مجبوری ہے. بہرحال جائز ہے لڑکی کے ساتھ بھی آپ تعاون. بھائی ہر جگہ ہر ایک کو ایسا رشتہ نہیں ملتا نا, خاندانی ہر جگہ یہ مسائل جو میں بتا رہا ہوں یہ گراؤنڈ ریئلٹی میں اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. تو پھر مجبوری میں یہی ہے کہ بچی کی شادی ہو رہی ہے تو آپ اس کو جہیز بنا کے زکات کے پیسوں سے دے سکتے ہیں, اس کو مالک بنانا پڑے گا. مفتی صاحب میرے گھر والے میری شادی نہیں کروا رہے, میری عمر 32 سال, میں کمپنی میں کام کرتا ہوں, پیسے بھی کرتے ہیں, میری شادی نہیں کروا رہے. کس کے گھر والے شادی کرواتے ہیں اور تو 32 اور تو پیسے کما کے بھی گھر پہ دے رہا ہے, تو پھر تو بالکل بھی نہیں کروائیں گے. ان کو پتا ہے کہ جس دن بہو آئی تو ہماری آمدن ڈیوائڈ ہو جائے گی, تو کر کے بتا دے ہو گئی ہے, لیکن الگ گھر لے کے دینا پھر اس کو. اچھا بھائی ہم کے پی کے سے آیا ہے, آپ سے ملنا ہے, ملتے ہیں بیان کے بعد. مجبوری کے تحت جھوٹا قرآن اٹھا لیا تو اس کی کفارہ کیا ہوگا؟ حرام ہے, اتنا بڑا گناہ ہے میرے بھائی, اس کا کوئی کفارہ نہیں ہے. یہ گناہ آپ نے اپنے متھے لے لیا قرآن کی جھوٹی قسم کھا کے یا قرآن اٹھا کے. دوسرا لوگوں سے قرآن اٹھوانا بھی جائز نہیں ہے. یہ جو کہتے ہیں تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھا, یہ جائز نہیں ہے کسی کو مجبور کرنا کہ قرآن پہ ہاتھ, ویسے ہی بس قدم اٹھوائے اس سے, قرآن کو نہ بیچ میں لایا کریں. دو چیزیں ذہن میں تھی رمضان کے حوالے سے, رمضان میں تو اعمال اور نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے تو مساجد بھر جاتی, اعمال میں اضافہ ہوتا ہے, مگر ایک چیز ہے کہ لوگ کہتے ہیں ہم منافقت نہیں کرتے, مطلب رمضان میں بہت نیک شریف اور پھر رمضان جانے کے بعد پھر وہی, تو کیا یہ منافقت کہلائے گی رمضان میں خیر کے کاموں میں آگے؟ یہ سوال میں سمجھ گیا. میرے ساتھ بھی ایک واقعہ پیش آیا, ایک صاحب رمضان میں کوئی ڈرامہ یا فلم ولم دیکھ رہے تھے, میں نے ان کو منع کیا نا, موبائل پہ لگے ہوئے تھے, میں نے کہا یار رمضان میں تو یہ کام مت کرو, تو مجھے کہنے لگے کہ میں منافق نہیں ہوں, میں رمضان کے بعد ایک کام کرتا ہوں تو میں رمضان میں کیوں چھوڑوں. وہ یہ شیطان نے ایک اچھی نئی پٹی پڑھائی ہوئی آج کل لوگوں کو, ہم منافق نہیں ہیں, جیسے ہم رمضان کے بغیر ہیں ویسے ہی ہم رمضان میں. تو مطلب تم پرلے منافق نہیں ہو, لیکن پرلے درجے کے تم کافروں والے کام کر رہے ہو. بھائی گناہ مسجد سے باہر بھی گناہ ہے, مسجد کے اندر وہ بڑھ جاتا ہے. ایک آدمی مسجد میں شراب پی رہا ہے, زنا کر رہا ہے, لوگ کہیں بےغیرت مسجد میں کر رہا ہے, تو میں منافق نہیں ہوں کہ مسجد کے باہر میرا روپ کچھ اور ہو, مسجد کے اندر میرا روپ کچھ اور ہو. وہ تو کافر ہو کے مرے گا ایسا آدمی. تو یار تجھے مسجد کا جو تھوڑا سا تقدس تھا اس کا بھی خیال نہیں ہے. ایک آدمی حرم میں جا کے برائیاں کر رہا ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یار تو مسجد حرام میں بیٹھا ہے تو کیا کر رہا ہے, یہاں فلم دیکھ رہا ہے. کہہ رہا میں منافق نہیں ہوں کہ اپنے گھر میں انڈا موڑ کے ہوٹل پہ اگر میں فلم دیکھتا ہوں تو بیت اللہ میں بھی وہی کام کروں گا. بھائی غلط ہے. تو جیسے جگہ مقدس ہوتی ہیں ایسے ہی کچھ اوقات بھی مقدس ہوتے ہیں. رمضان کے علاوہ میں آپ گناہ کریں گے تو بھی گناہ ہے, رمضان کے اندر کریں گے تو وہ گناہ کی سنگینی بڑھ جائے گی. تو نہیں چھوڑے جاتے گناہ, کم از کم رمضان میں تو چھوڑ دو, شاید اسی کی برکت سے اللہ بعد میں بھی توفیق دے دے. تو یہ بالکل غلط ہے. ایک بیوہ عورت کرائے کے مکان میں رہتی ہے, بڑا بیٹا ہوٹل میں مینیجر ہے, تقریباً 7 لاکھ کے قریب پلاٹ بھی خرید رکھا ہے, دو جوان بیٹیاں اور دو چھوٹے بچے ہیں. سوال یہ ہے کہ اس عورت کو زکوۃ اور صدقہ فطر کی رقم لینے کا حق ہے یا نہیں؟ جب اس کے پاس 7 لاکھ کے قریب پلاٹ رکھا ہوا ہے تو اس کو الماری میں رکھا ہوا ہے کہاں رکھا ہوا ہے؟ اتنی بڑی پراپرٹی اس کے پاس رکھی ہوئی ہے تو اس کو زکوۃ دینا جائز نہیں ہے, نہ اس کے لیے زکوۃ لینا جائز ہے. ایسی خواتین کیا کہتی ہیں, ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. میں اپنی والدہ کا ایک واقعہ سناتا تھا نا, ہمارے محلے میں خاتون رہا کرتی تھیں, ان کے پاس کافی گولڈ تھا. جب ان کی بچی کی شادی کا ٹائم آیا تو بیچاری پریشان, ادھر ادھر سے پیسے مانگ رہی ہیں. میری والدہ کے پاس بھی آئیں کہ میری بچی کی شادی ہے, کائنڈلی آپ کچھ تعاون کیجئے. میری والدہ نے کہا اس دن تو آپ نے دکھایا تھا گولڈ رکھا ہوا, کہہ رہی وہ تو ہم نے آڑے وقت کے لیے رکھا ہوا ہے. تو ان لوگ کا پتہ نہیں آڑا وقت. جب آپ کو کسی سے مانگنے کی نوبت آ گئی تو یہ آڑا وقت ہے. کسی بھی ضرورت میں جب آپ کو مانگنے کی نوبت آئی تو سمجھو آڑا وقت آ گیا, اور یہ وہ آڑا وقت ہے جس کے لیے آپ نے پیسے رکھے ہوئے ہیں. اور یہ بھی ذہن میں رکھو, اسلام جو ہے وہ خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے, بچا کے رکھنے کو پسند نہیں کرتا. لیکن اتنا بچانا ضروری ہے کہ آڑا وقت آئے تو ہاتھ نہ پھیلانے پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ بعض لوگ تو ہینڈ ٹو ماؤتھ چلتے, بچا سکتے ہی نہیں بےچارے, وہ تو توکل پہ چلے. لیکن اگر اللہ نے آپ کو اتنی آمدن دے دی ہے کہ آپ منتھلی کچھ رقم بچا سکتے ہو, تو علماء کہتے ہیں کم سے کم ایک سال کا ذخیرہ کرو آپ. کتنا؟ ایک سال کا, اس سے زیادہ نہیں کرو, پھر وہ ہوس ہو جائے گی. کم سے کم آپ کے پاس مثال کے طور پر 1 لاکھ, ایک آدمی کی تنخواہ 1 لاکھ ہے, اور 1 لاکھ میں اس کا گھر درمیانے درجے کا چل رہا ہے, تو وہ تھوڑے پیسے بچائے اور 12 لاکھ روپے بچا کے رکھے, وہ اس کا گولڈ خرید کے لاکر میں ڈال دے. کیوں؟ آج اگر یہ جاب جاتی ہے تو کم از کم 1 سال کے آپ کے پاس تنخواہ ہونی چاہیے دوسری جاب تلاش کرنے کے دوران. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ آپ کی اگر 2 لاکھ روپے تنخواہ ہے, 5 لاکھ روپے تنخواہ ہے, اور آپ کا گھر چل رہا ہے اس میں اچھی طرح, تو آپ تھوڑا سا بچائیں. کتنا بچائیں آپ؟ 12 × 5 = 60. 60 لاکھ روپے آپ بچا کے گولڈ کی شکل میں, کیونکہ گولڈ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے, وہ آپ نے لاکر میں ڈال دیا کہ یار اللہ نہ کرے میری جاب آج اگر چلی گئی نا, سیٹ کو غصہ آ گیا یا کوئی معذوری ہو گئی, تو کم از کم میرے پاس 1 سال جاب لیس ہو کے بھی اسی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کا ٹائم ہو جو میں اب تک گزار چکا ہوں. اس 1 سال کے دوران پھر آپ سوچیں کیا کرنا ہے. ہوتا یہ کہ کچھ بھی نہیں بچا ہوا ہوتا, جاب سے گئے تو کھانے کے لالے پڑ گئے, پھر بھیک مانگ رہے ہیں. یہ بہت بری حرکت ہے. اگر بھیک مانگنے کی ذرا سی بھی اجازت ہوتی نا تو حاجیوں کو نہ اللہ منع کرتے کہ ذات راہ ساتھ لے کے جاؤ. عرب کیا کرتے تھے زمانے جاہلیت میں, جب حج پہ جاتے تو ذات راہ لے کے نہیں جاتے تھے, یعنی راستے کا راشن دال پانی نہیں. کہتے ہم اللہ کے مہمان ہیں تو کھلائے گا کون؟ اللہ. ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, پیسے کیوں رکھے بھائی؟ اللہ ہے بھائی, جا کس کے گھر رہے ہیں؟ یعنی اب مثال ایسے ہے, وسیم بھائی نے میری دعوت کی اور میں کھانا ٹفن ساتھ میں لے کے جا رہا ہوں, تو وسیم بھائی کو غصہ آئے گا, میں یہاں کیوں, میں تجھے اس لیے تھوڑی بلا رہا ہوں کہ تجھے بھوکا بھیجوں گا, جب میں تجھے بلا رہا ہوں تو کھلانا میرے ذمے, تو ٹفن ساتھ میں کیوں لے کر آیا ہے؟ تو عربوں کا یہ کانسیپٹ تھا کہ ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں حج کرنے کے لیے, ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا, تو جب ہم اللہ کے مہمان ہیں تو مہمان کو کھلانا کس کی ذمہ داری ہوتی ہے؟ میزبان کی. لہذا ہم ساتھ میں کھانا لے کے نہیں جائیں گے. اس کے بعد جب لالے پڑتے نا تو ڈکیتیاں کرتے تھے, پھر وہ بھیک مانگتے تھے. کبھی بولتا ہے بھائی کو 50 روپے مل جائیں گے, 2 کھجورے ہیں تیرے پاس. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن نے اس حکم کو ختم کیا. قرآن نے کہا جب حج پہ جاؤ وتزودوا, پیسے ساتھ لے کے جایا کرو, فإن خیر الزاد التقوی, اس لیے کہ سب سے بہترین زاد راہ تقوی ہے. پیسے نہیں ہوں گے تو تقوی بھی نہیں ہوگا, لوگوں سے مانگو گے تقوی گیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تقوی گیا تو ایسے حج کا کیا فائدہ جو تقوی کو تقوی کی بھیٹ چڑھا دو، تقوی کو حج کی بھیٹ چڑھا دی تم نے، یعنی تقوی کو حج کی بھیٹ چڑھا دیا تو اللہ نے حکم منسوخ کیا، نہیں بھائی پیسے ساتھ لے کے جاؤ. آج بھی جو لوگ حج میں جاتے ہیں نا وہ یہی کر رہے ہوتے ہیں، بھائی ذرا اتنے پیسے مل جائیں گے میں، پیسے ختم ہو گئے. بہت سے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، ابے تو آیا کیوں حج پہ جب تیرے پاس پیسے نہیں تھے؟ تو اپنے خرچے پہ ہے حج. تو اب یہ سوال کہ اللہ کے مہمان ہے تو اللہ کھلائے گا، تو آپ جو اپنے ساتھ ٹفن میں کھانا لے کے جاؤ گے وہ بھی تو اللہ ہی کھلا رہا ہے. نہیں آئی میرا، اللہ ہی کھلائے گا حج پہ بھی، اب بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میں نے جو تیرے گھر میں راشن دال پانی جو تیری تنخواہ ہے اس میں سے بچا لیتا نا، وہ بھی تو میں نے ہی کہا. اس کی مثال ہے ماں نے آپ کو زیادہ راہ دیا، ٹفن میں آپ کو 6 پراٹھے ڈال دیے کہ بھئی یہ سپر ایکسپریس سے سرگودا جا رہا ہے، 2 پراٹھے صبح کھائے گا، 2 شام کو کھائے گا، 2 دوپہر کو کھائے گا. اما نے آپ کو یہ پراٹھے دیے اور انڈے بھی ڈال دیے اور چکن بھی ڈال دیا کہ 3 ٹائم کا میں نے بیٹا کھانا دے دیا ہے. آپ نے کیا کیا، سارا کھانا ایک ہی ٹائم پہ پھوڑ دیا آپ نے، پورا کھا لیا اور جو نہیں پھوسا جا رہا تھا وہ کسی غریب کو کھلا دیا. اب دوپہر میں کھانا ہی نہیں ہے، بھوک سے مر رہے ہو. تو لوگوں نے کہا بھائی کھانا کیوں نہیں لایا، کہہ رہے میرا کھانا میری ماں کے ذمے ہے، میرا کھلانا کس کے ذمے ہے؟ ماں کے ذمے. ماں کھلائے گی، ماں پلائے گی، میں اپنے ساتھ کھانا نہیں رکھتا. ماں کو آپ نے فون کیا، ماں کہے کمبخت میں نے تجھے صبح 6 پراٹھے اس لیے دیے تھے، 2 صبح کے لیے، 2 دوپہر کے لیے، 2 شام کے لیے، تو نے بچایا ہی نہیں. تو اللہ نے تمہیں 500,000 تنخواہ، 200,000 تنخواہ اس لیے دی ہے کہ کچھ کھا لو، کچھ ایک سال کے لیے بچا لو. کہ جاب لیس ہوتے دیر نہیں لگتی، کاروبار اوپر نیچے ہوتے دیر نہیں لگتی، کاروبار چلتے چلتے کاروبار ٹھپ ہو جاتے ہیں، تو اللہ اضافی دے اس لیے رہا تھا کہ کمبخت کچھ بچا. اب آپ نے بچایا نہیں، بالکل فاقے پڑ رہے ہیں. تو آپ کہہ رہے ہو میری روزی کس کے ذمے ہے؟ اللہ کے ذمے. اللہ کھلائے گا، اللہ کہ میں تو تجھے دیا ہوا تھا ایڈوانس میں، تجھے زیادہ کھلا رہا تھا میں. تو حاجیوں کا بھی یہی تھا کہ وہ کہتے تھے اللہ کھلائے گا، تو اللہ نے کہا ہے کہ بھائی اللہ نے جو تمہیں کھلایا ہوا تھا سفر پہ جانے سے پہلے، وہ ٹفن میں لے کے جاتے نا ساتھ اپنے، پیسے ویسے رکھ لیتے، تو اللہ ہی کھلاتا وہاں بھی. یہ توکل کا کوئی صحیح طریقہ نہیں ہے کہ روزی کو لات مار دو اور بولو کون کھلائے گا، اللہ کھلائے گا. وہ ایک واقعہ سناتا ہوں جلدی سے، بہت دلچسپ واقعہ ہے، ہو سکتا ہے فرضی واقعہ ہو لیکن کچھ فرضی واقعے سبق آموز ہوتے ہیں. کہتے ہیں ایک گاؤں میں سیلاب آ گیا، تو سیلاب آنے سے پہلے پولیس والوں نے گاؤں والوں کو جا کے بتایا سیلاب آ رہا ہے نکل جاؤ. ایک آدمی اس نے کہا ابے ہم سیلاب سے نہیں ڈرتے، بچانے والا کون ہے؟ اللہ، اللہ پہ توکل ہے، اللہ بچائے گا. بالآخر سیلاب آنا شروع ہوا، لوگ بھاگے، لوگوں نے کہا اب بھی موقع ہے بھاگ جا. اس نے کہا بچانے والا کون ہے؟ اللہ. ایسے لوگ پھر اللہ بھی بڑا گاڑھا نکالتے ہیں کہ تمہیں اللہ پہ ایمان نہیں، یہ بے ایمان کہی کہ اللہ، سیلاب دینے والا بھی اللہ، سیلاب سے بچانے والا بھی. اچھا وہ یہ بھی پوچھتا تھا یہ سیلاب بھیج کون رہا ہے، لوگوں نے کہا اللہ. کہنے بچائے گا کون؟ جو اللہ سیلاب بھیجنے پر طاقت رکھتا ہے وہ سیلاب میں ڈوبنے سے بچانے کی بھی طاقت رکھتا ہے. یہ پھر دیندار لوگ اس طرح کے دلائل لے رہے ہوتے ہیں. بالآخر آ گیا، اب لوگ ڈوب رہے ہیں تو گورنمنٹ نے کشتیاں بھیجی، ایک کشتی اس کے پاس سے گزری، بیٹھ جا ٹائم ہے بچنے کا، میرا ایمان کشتیوں پہ نہیں ہے، یہ سیلاب بھیجا کس نے؟ لوگوں نے کہا اللہ نے. کہا جو سیلاب بھیج سکتا ہے بچا نہیں سکتا؟ لوگوں نے کہا ہاں بچا سکتا ہے بھائی، بس وہی بچائے گا، وہ میرا امتحان لے رہا ہے. لوگ نکل گئے، اب استغفار پڑھتے ہوئے نکلے لوگ کہ ہم بے وقوف ہیں، ایمان اس کے پاس ہے. اچھا بھائی، اب کشتیاں بھی جواب دے گئی، پانی اتنا آیا ہے کہ چند لوگ سب ڈوب گئے نا، یہ بچا ہوا ہے. ہیلی کاپٹر بھیجا حکومت نے، سیڑھیاں پھینکی، ابھی بھی ٹائم ہے لٹک جا بچ جائے گا. اس نے کہا زور سے سیلاب بھیجا کس نے؟ اللہ نے. بچانے والا کون ہے؟ اللہ. بھائی بچانے والا تو ہے، تو کیا اللہ کو طاقت نہیں ہے بچانے کی؟ بالکل طاقت ہے بھائی، کون اللہ کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں طاقت نہیں ہے؟ بھائی اللہ میں طاقت ہے بچانے کی، اللہ بچائے گا. ٹھیک ہے بھائی، بالآخر یہ مر گیا. کہتے مر گیا تو برزخ میں اس کی اللہ سے ملاقات ہوئی، کہتے اے اللہ میں نے کتنا تجھ پہ ٹرسٹ کیا، کتنا ٹرسٹ کیا لیکن پھر بھی مروا دیا تو نے مجھے. کہتے ہیں اللہ نے کہا کہ میں نے پہلے تیرے پاس پولیس بھیجی بچانے کے لیے، ورنہ بہت سے علاقوں میں سیلاب آتا ہے کوئی پہلے سے ان کو معلومات نہیں ملتی، میں تجھے بچانا چاہتا تھا، پولیس بھیجی کہ اس کو بتا دو سیلاب آ رہا ہے بھاگ جا, تو نے میری اس مدد کا انکار کیا, نہیں جی ہمیں نہیں مدد چاہیے, اس کا تقاضا تھا تجھے اسی وقت ڈبو دیا جاتا, لیکن پھر میں نے تیری مدد کے لیے کشتیاں بھیجی, تو نے ان کا بھی انکار کر دیا, پھر میں نے تیری مدد کے لیے ہیلی کاپٹر سے رسیاں لٹکوائیں, تجھے خود ہی موت میں گھسنے کا شوق ہے تو کون بچائے گا بھائی تجھے پھر. تو یہ مطلب اللہ جب بچاتا ہے تو اللہ ذرائع اور وسائل کے ذریعے ہی بچاتا ہے. مجھے یاد ہے نا ایک صاحب نے مجھ سے پیسے مانگے, میں نے کہا یار میں تو قرضہ ورضہ دیتا نہیں بھائی, کسی کو قرضہ دو غائب بندہ, کہہ رہے اللہ نے چاہا تو واپس کر دوں گا. میں نے کہا اگر اللہ نے نہیں چاہا تو, اللہ نے چاہا تو تیرا باپ بھی واپس کرے گا, لیکن مجھے یہ پتا کون بتائے گا, مجھے کون شورٹی دے گا کہ اللہ چاہے گا بھی کہ نہیں چاہے گا. میں نے تجھے پیسے دیے یہ سوچ کے کہ اللہ نے چاہا تو واپس دے دے گا, اور تو نے واپس نہیں دیے. اب میں اللہ سے قیامت کے دن بولوں اللہ میں نے تو تجھ پہ ٹرسٹ کیا تھا, میں نے تو سوچا تھا تو چاہے گا تو دے دوں گا میں, تو اللہ کیا جواب دے گا؟ بھائی میں چاہوں, میں چاہتا تو یقیناً دے دیتا, لیکن تجھے کس نے بتایا تھا کہ میں چاہوں گا بھی؟ میں تو تیرا پیسہ بچانا چاہتا تھا, اس لیے میں نے تیرے شیخ و مرشد کی زبان سے یہ جملہ نکلوا دیا تھا کہ جو اس زمانے میں کسی کو قرضہ دیتا ہے وہ بے وقوف, اور جو لے کے واپس کر دے وہ اس سے بڑا بے وقوف, اور جو اس بات کا مطلب نہ سمجھے وہ دونوں سے بڑا بے وقوف. تو میں نے اسی وجہ سے تیرے شیخ مرشد کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے تھے کہ میں تیرا پیسہ بچانا چاہتا تھا, لیکن تجھے پھر بھی قرضے دینے کا شوق تھا, تو قرضے دیتا. میں نے دیے بہت لوگوں کو نا, قرضے بھی دیے, بزنس کے لیے پیسہ بھی دیا, الحمدللہ آج تک کوئی واپس ملا نہیں. تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا. تو اللہ مجھے کہے گا ہم تو چاہتے تھے کہ تیرا پیسہ بچے, تجھے خود ہی شوق تھا اڑانے کا تو اڑا دیا. تو اب ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں لیکن آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. ابھی بھی لوگ آ رہے ہوتے ہیں میرا پارٹنرشپ میں بزنس کرنا چاہ رہا ہوں, اس کو پیسے دینا چاہ رہا ہوں, دے دے مریں گے پیسے, برباد ہوں گے تیرے پیسے. مانتے نہیں ہیں لوگ, کہتے ہیں نہیں نہیں ایکچولی وہ ایسا نہیں ہے. ابے بھائی بہت مشکل ہے. خیر تو اس لیے اتنا پیسہ سال کی آمدن سے بچاؤ, جو کاروبار کر رہے ہیں وہ بھی بچائیں, جو جاب کر رہے ہیں وہ بھی بچائیں, کہ اللہ نہ کرے آج اگر کچھ ہو گیا تو آپ کے پاس سانس لینے کا ٹائم ہو, سانس لینے کا ٹائم ہو آپ کے پاس. تو 7 لاکھ کی پراپرٹی ہے دیوا کے پاس. جلدی جلدی اب سوال, ایک ایک سوال میں بہت ٹائم لگا دیتا ہوں میں. کیا ہم اپنے والدین کی خبر پر روزانہ فاتحہ پڑھیں گے؟ وہاں جا کر دل کی والدہ کی خبر پہ روز جا سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, دعا کے لیے جا سکتے ہیں. وتر کی نماز کے بارے میں جو بہت کلپ وائرل ہو رہا ہے, ابھی ایک صاحب کا کلپ آیا, ایک تو میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں گا دلیل سے جواب. اصل میں جو بھی کلپ کرتا ہوں وہ کلپ بنا کے لوگ چلا دیتے ہیں, وہ بڑے نا یوں کر رہے ہیں. اوہو آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے. کوئی بات نہیں, دیر آئے درست آئے, صبح کا بھولا شام کو آ جائے. جو احناف جس طرح سے وتر پڑھتے نا اس پہ یوں کیا ہے, یہ ایکٹنگ ہے اور کچھ. کبھی بھی علمی مسائل اس اسٹائل میں بیان نہیں کیے جا سکتے. جو اس اسٹائل میں علمی مسائل بیان کر رہا ہے پرلے درجے کا جاہل ہے, وہ تو جہالت کا دور ہے. یہ تو وہ اسٹائل ایسے مارا ہے ایک بندے نے نا یوں. اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وتر پڑھتے رہے, حدیث میں تو اس کے خلاف ہے, اس طرح تو ہوتی نہیں ہے نماز. حدیث میں تو آتا ہے وتر کو مغرب کے مشابہ مغرب کی طرح مت پڑھو. اوہو مغرب میں 2 رکعتوں کے بعد قعدہ ہوتا ہے اور وتر میں 2 رکعتوں کے بعد قعدہ نہیں ہوتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 2 رکعتوں کے بعد قعدہ نہیں کرتے, آگے سب پھینکنا شروع کیا ہے. اتنی بات حدیث سے ثابت ہے کہ وتر کو مغرب کے مشابہ مت پڑھو. اس کا یہ مطلب کہ 2 رکعتوں کے بعد قعدہ نہ کرو, یہ بھائی صاحب کا اپنا بنایا ہوا مطلب ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے, یہ حدیث میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے میرا یہ کلپ ادھورا جائے تو لوگ حدیث کا ریفرنس دیں, حدیث میں ہے تو میں اس پہ وتر پہ ریکارڈ کرواؤں گا کلپ کی حدیث میں کیا ہے اور یہ اس کا مطلب کیا لے رہا ہے. تو آپ کو پھر بھی اگر اختلاف ہے تو آپ تمیز سے جیسے علماء بیان کرتے ہیں بتا دو, یہ ایکٹنگ کرنے کی کیا ضرورت ہے آپ کو پبلک کے سامنے ایسے ایکٹنگ کر رہے ہیں. اوہو آج تک جو ہم جس طریقے سے وتر پڑھتے رہے آج پتا چلا وہ وتر تو ہمارے ہو ہی نہیں رہے. پھر لوگ میرے پاس میسج بھیج رہے ہیں مفتی صاحب ہمارے تو وتر ساری زندگی کے برباد ہو گئے, میں تو 50 سال سے ایسے ہی پڑھ رہا ہوں, میرے بھی برباد ہو گئے ان کے بھی برباد ہو گئے. یہ جہالت ہے. یہ میں اس پہ دلیل سے کلپ ریکارڈ کرواؤں گا انشاءاللہ, لیکن پہلے ایک بات سمجھ لیں کہ جس بندے نے یہ کیا ہے نا اوہو اس کو بولے جب تیرا ثابت ہو گیا کہ تو نے غلط طریقے سے فطر پڑھے تو تیرے ذمے جتنے بتر پڑے سب لوٹانا لازم ہے. گھننا بن کے بول رہا ہے کہ کوئی بات نہیں, جہالت میں اگر ہم سے گناہ ہو گیا تو اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے, جو نماز آپ نے غلط پڑھی ہے وہ ذمے میں رہتی ہے. اور وتر واجب ہے, حدیث میں آتا ہے من لم یوتر فلیس منا, جو وتر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے, یہ بھی صحیح حدیث ہے. تو وتر کے تو تاکید پہ بہت ساری حدیثیں ہیں. تو اب آپ صرف یہ اوفو کر کے ایکٹنگ نہ کریں, آپ بولیں میں 50 سال کے وتر لوٹا رہا ہوں, یا 30 سال میری عمر ہے تو 30 سال کے وتر لوٹا رہا ہوں میں, ڈرامے باز آدمی. کیونکہ غلط پڑی ہے, اگر آپ ثابت ہو گیا غلط ہے تو لوٹانا پڑے گا. توبہ سے گناہ معاف ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے دین اللہ احق ان یقضاء کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جیسے انسانوں کا قرضہ جب تک سامنے والا معاف نہ کرے قرضہ معاف نہیں ہوتا, تو ایسے ہی اللہ کا دین بھی معاف نہیں ہوتا جو اللہ کا قرضہ ہے. اب اللہ نے نماز ہی ذمے سے ساقط کر دی, وحی کے بغیر پتہ نہیں چلے گا. گناہ معاف ہوتا ہے توبہ سے, توبہ سے وہ نماز ہی معاف ہو جائے یہ تھوڑی ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں جب بھی قضا ہوئی ہیں سفر میں, جان کر نہیں ہوئی ہیں, غلطی سے ہوئی ہیں, کوئی جنگ تھی, مسلط تھی, جان کا خوف تھا, تو پھر بھی آپ نے پہلے قضا پڑھی ہے. آپ نے یہ تھوڑی فرمایا یہ تو ہماری غلطی سے نہیں, یہ تو مجبوری میں نماز قضا ہوئی ہے, بھولے سے قضا ہوئی ہے, آنکھ نہیں کھلی اس لیے قضا ہوئی ہے, تو اب اللہ معاف کرنے والے ہم توبہ استغفار کر لیتے ہیں. نا نا نا, نبی کی سفر میں آنکھ نہیں کھلی تھی, فجر قضا ہو گئی, آپ نے قضا پہلے پڑھی ہے, قضا بھی پڑھی ہے. تو بھائی صاحب یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا, اوف یوں اسٹائل مارا ہے اس نے کہ اتنے عرصے سے ہم جناب غلط وتر پڑھتے رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے وتر کو مغرب کی طرح پڑھو, یقیناً حدیث میں آتا ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب آپ بیان کرو اپنی طرف سے مطلب ہے, وہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ پھر آپ وہ فقہا کی آرا ہیں, اجتہاد ہے, تو اس میں اگر کسی نے اجتہاد کیا تو ہمارے فقہا نے بھی اجتہاد کیا ہے, اس میں آپ اپنا اجتہاد کسی دوسرے پہ زبردستی کیوں تھوپ رہے ہو؟ اور اگر آپ کانفیڈینٹلی کہہ رہے ہو کہ ہم وتر غلط پڑھتے رہے ہیں جو حنفی لوگ ہیں, تو پھر آپ نے جب جتنے سال وتر پڑے ہیں نا وہ لوٹانا آپ پر لازم ہے. اوفو اور ایکٹنگ سے کام نہیں چلے گا, صحیح ہے نا, وہ غلط پڑے ہیں آپ نے. ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہو جہالت میں غلط پڑے ہیں تو گناہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے گناہ نہیں ہوگا, لیکن ذمے میں ایک نماز آپ کے رہے گی کیونکہ وہ لازم ہے. اور بغیر رفع الیدین کے جنہوں نے نمازیں پڑھی اور ان کا خیال ہے اسلام میں تو رفع الیدین والی نماز ہے, تو صرف اتنا فتویٰ نہ دیا کریں کہ رفع الیدین آج سے کرنا شروع کر دو. بولو جتنی بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہیں وہ فرض نماز ہے, وہ تجھے لوٹانا لازم ہے. آدھی بات کرتے ہیں پوری بات نہیں کرتے. بولے یہ نمازیں آپ نے ضائع کی ہیں, کیونکہ ان کا بہت سے لوگوں کا ان میں مذہب یہ ہے کہ رفع الیدین کے بغیر نماز ہوتی نہیں ہے. تو پھر کوئی حنفی رفع الیدین سے شروع کر دے تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, پچھلی جو ہوئی اللہ معاف کرنے والا ہے. تو اللہ گناہ معاف کرے گا نا, جو نماز نہیں ہوئی ہے بغیر وضو کے کوئی 10 سال نمازیں پڑھتا رہا ہو, آج پتہ چلا اوہ وضو بھی ضروری ہے, تو اب یہ کلپ بنائے گا دیکھو دوبارہ, بغیر وضو کے میں وتر پڑھتا رہا ہوں نا 10 سال, اوہو ہمیں آج پتا چلا کہ وضو بھی ضروری ہے, کوئی بات نہیں میں اب تک جو بغیر وضو کے فجر ظہر عصر مغرب عشاء پڑھتا رہا ہوں اللہ معاف کرنے والا ہے. اللہ گناہ معاف کر دے گا, نماز آپ کے ذمے میں رہے گی. غلطی سے نماز چھوٹ جائے بے شک آپ کا قصور نہیں ہے, بھولے سے بھی چھوٹ جائے آپ کا قصور نہیں ہے, نماز پھر بھی لوٹانی. حدیث میں آتا ہے من نسی عن صلاۃ او نام عنہا فلیصلیھا اذا ذکرھا کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, جو نماز میں بھولے سے رہ جائے یا نیند میں رہ جائے, تو جب نیند ختم ہوگی نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو, تو اس میں یہ نہیں ہوگا اوہ ہو نیند کی وجہ سے میری نماز ضائع ہو گئی, کوئی بات نہیں اللہ معاف کرنے والا ہے, توبہ استغفار. نہیں بھائی نماز بھی پڑھو آپ. تو آپ نے جو وتر اتنے سال بقول آپ کے غلط طریقے سے حنفیوں کے طریقے سے پڑھتے رہے ہو جو شریعت کے آپ کی نظر میں خلاف ہے, تو صرف اتنا کافی نہیں ہے اوفو, ٹھیک ہے, بولے تیرا باپ بھی اب دوبارہ ساری نمازیں پڑھے گا. اور دوسرا رفع الیدین کے بغیر آپ نماز پڑھتے رہے, آج آپ کو خیال ہے رفع الیدین تو ضروری ہے, تو اتنا کافی نہیں ہے اوفو رفع الیدین کے بغیر میں نماز پڑھتا رہا, آج پتہ چلا رفع الیدین تو فرض ہے, کوئی بات نہیں آج پتہ چل گیا, تو جو اب تک بغیر رفع الیدین کے پڑھی ہے وہ اللہ معاف کر دے گا, توبہ کر لو, لیکن وہ نمازیں ہوئی نہیں ہیں, وہ ایسے ہی ہیں جیسے بغیر وضو کے پڑھی ہیں, تو اب وہ دوبارہ آپ کو ساری پڑھنی پڑیں گی, تو وہ نہیں کرتے, یہ بس الجھا کے چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کو. تو وہ کلپ بہت وائرل ہوا ہے, یوں بیٹھا ہوا ہے بندہ, آج تک ہم وتر غلط پڑھتے رہے, باقی ساری تشریح اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے, ایک حدیث شروع میں صحیح پڑھی ہے اس نے, باقی جو آگے اس کی تشریح وہ سب اپنی خود ساختہ ہے. تو جو وتر پڑھ رہے ہیں یہ بالکل 100% قرآن و حدیث سے ثابت ہے, قرآن میں تو نہیں ہے اس کا تذکرہ, نمازوں کا پورا طریقہ نہیں ہے, حدیث سے ثابت ہے یہ. وتر کی نماز ہو گیا میرے بھائی,
گھر والے بندے کی شادی کے خلاف بھی ہیں، کہتے ہیں بھاگ کے شادی کر لو، وہ لڑکا ہر لحاظ سے اچھا. کسی خاتون نے پوچھا، بولا خاموشی سے پڑھیں پر بھاگ کے شادی کا تو میں بالکل مشورہ نہیں دوں گا، وہی تم نہ پڑھ کے کہیں بھگا لو اس کو، یہ لڑکی کا خط ہے، بھاگ کوئی بھگا رہا ہے اس کو تو بھاگنا چاہ رہی ہے، اس کو دوں گا، ایسا نہ ہو یہ لے جا کے رابطہ کرے بولے میرے ساتھ بھاگ جاؤ، وہ پیکج صحیح نہیں ہے. اب ایسے خط کسی کو پکڑانے بھی نہیں چاہیے. تو بھاگ کے شادی کا میں بالکل مشورہ نہیں دیتا، اس کے بڑے مسائل ہوتے ہیں. جو لڑکا آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے نا، آپ کا جیون ساتھی واتھی، وہ بھگانے کے بعد آ کے پھیر لیتا ہے. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے، خاندان انوالو ہوتا ہے تو پیچھے لڑکی کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا ہوتا ہے. تبھی جن کے بہن بھائی زیادہ ہوتے ہیں نا، ان لڑکیوں پہ ظلم کرنا آسان نہیں ہوتا، پیچھے بھائی ہوتے ہیں اچھے خاصے، خاندان ہوتا ہے. تبھی آپ جو نسل روکتے ہو نا، ایک دو بچے، اس کا آ کے آپ کی نسلوں کو بھی نقصان ہوتا ہے. ایک بیٹی ہے، ایک بھائی ہے، وہ ایک سالہ کیا لڑے گا؟ اتنے بہن بھائی تو دو کہ آپ کی بچی پہ سسرال پہ ظلم ہو تو یہ سارے سالے جا کے اس کو پکڑیں، بولے تیرا باپ بھی حقوق ادا کرے گا ہماری بہن کے. پیچھے خاندان ہوتا ہے تو لڑکی محفوظ ہوتی ہے. اب جب گھر سے بھگا لیا بچی کو تو خاندان نے تو بائیکاٹ کر دیا. اب جو مرضی سلوک کرتے رہو اس لڑکی کے ساتھ، کوئی پیچھے پوچھنے والا ہوتا ہی نہیں ہے. باپ بھی کہتا ہے ہم سے بھاگ کے شادی کی ہے، تو میں بھاگنے کا تو قطعاً مشورہ نہیں دوں گا. دوسری بات یہ کہ ماں باپ کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایسا کام نہ کریں جس سے لڑکیاں گھروں سے بھاگیں. جب ایک لڑکی کہہ رہی ہے میری شادی وہاں کر دو، وہ لڑکا نہ سٹا لگاتا ہے نہ چرس پیتا ہے، تو کیوں آنا کا مسئلہ بنایا ہے بھائی؟ کر دو اس کی شادی، کیوں زبردستی اپنی رائے اس کے اوپر تھوپ رہے ہو؟ تو دونوں کام غلط ہیں، بھاگنا بھی غلط ہے اور بچی پہ زبردستی اپنی رائے مسلط کرنا بھی، وہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے. انہی کی وجہ سے گھروں میں بھاگنے کے واقعات ہوتے ہیں، ٹائم پہ شادی بھی نہیں کرتے اس کی. تو اور جہاں کہہ رہے ہیں وہ، اگر لڑکے میں کوئی بڑی خرابی ہے، بالکل ہی جھوڑ کا نہیں ہے، پھر تو ہم یہی کہیں گے بے وقوف ہے، اپنا مستقبل داؤ پہ لگا رہی ہے. لیکن اگر کوئی بڑی خرابی نہیں ہے تو تھوڑے بہت آڑے ترچھے تو بھائی سبھی ہوتے ہیں، پورا سیدھا کوئی بھی نہیں ہوتا دنیا میں، تو تھوڑا بہت تو برداشت کیا جاتا ہے. تو پھر بچی کی مرضی دیکھنی چاہیے اس میں. مفتی صاحب کیا لکھا ہے، پتہ نہیں کیا لکھا بھائی، سلطان احمد کسی، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا. میری والدہ ساجدہ خاتون کے انتقال ہو گئے، دعا کریں دل سے، دعا ہے جی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کر فرمائے. مفتی صاحب آپ جسمانی دونوں راول پنڈی کے پاس ملنے گا، آپ سے ملنے کے پاس گئے تھے، آپ کا مسئلہ بتا. مفتی صاحب آپ اسماعیل تورو صاحب راول پنڈی والوں کے پاس کسی مسئلے کے بارے میں آپ ملنے گئے تھے اور انہوں نے آپ کو مسئلہ بتایا تو آپ نے 50,000 روپے دینے کا وعدہ کیا تھا، یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. مفتی اسماعیل تورو صاحب پنڈی والے بڑے ماشاءاللہ زبردست آدمی ہیں، ہماری دوستی ہے ان سے. میں گیا تھا، انہوں نے کوئی فقہی جزیہ مجھے بتایا، کوئی مسئلہ تھا تو اس میں انہوں نے میری رہنمائی کی تھی، کوئی عبارت نکال کے دی تھی کہ فلاں کتاب میں اس کا یہ جواب لکھا ہوا ہے. تو میں بہت خوش ہوا تھا اس علمی بات پر. شاید اس موقع پہ میں نے جوش میں ان کو کہا تھا کہ میرا دل چاہ رہا ہے میں آپ کو 50,000 روپے دوں، لیکن ابھی میرے پاس فی الحال ہے نہیں، بہت پرانی بات ہو گئی ہے. مجھے یاد پڑ رہا ہے ایسا کچھ ہوا تھا، میں کسی مسئلے میں پھنسا ہوا تھا، یعنی کوئی علمی مسئلہ تھا جس کا جواب مجھے مل نہیں رہا تھا. تو انہوں نے مجھے کتاب کا ریفرنس دیا کہ فلاں کتاب کے فلاں صفحے پر یہ عبارت ہے، یہ اس کا جواب ہے. تو میں اس علمی بات سے بڑا خوش ہوا تھا، ان کی میں نے بڑی تعریف بھی کی تھی، اور شاید میں نے یہ کہا تھا کہ میری جیب میں 50,000 روپے ہوتے تو میں آپ کو ہدیہ دے دیتا. یہ بات ہوگی 7-8 سال پرانی. تو اب پرانے واقعات یاد دلا کے ٹینشن مت دو، اللہ کا فضل تھا کہ اس وقت نہیں تھے جیب میں، تو ہم بس ان کی دعوت کھائی، ہم نے ان کی چائے پی، سلام دعا ہوئی، گپ شپ ہوئی، بڑا اکرام کیا انہوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، ہم واپس آ گئے. اب 7-8 سال کے بعد تم یاد دلا رہے ہو میں نے 50,000 کا وعدہ کیا تھا، یہ بیمانٹی ہے، یہ ناانصافی ہے. ایسا نہ ان کا فون آ جائے مفتی صاحب یہیں سے دعا ہے اللہ ان کے علم میں برکت دے. مفتی صاحب مجھے شک کی بیماری ہے، استنجا میں قطروں کے، اور اس کا میں نے جواب ریکارڈ کروا دیا ہے کہ جو معذور آدمی جس کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے وہ کیسے وضو کرے گا، وہ نیٹ پہ سرچ کر لیں. اچھا بھائی، والدہ نے زبردستی، والدین زبردستی کسی سے نکاح کروانا چاہتے ہیں، کیا آخرت میں ان سے حساب ہوگا؟ بالکل ہوگا، زبردستی آپ کسی سے نکاح کروا رہے ہو. مفتی لیکن ماں باپ اچھا ہی سوچتے ہیں, بچیوں کو چاہیے خاص طور پر کہ آپ کے لیے وہ اچھا ہی سوچ رہے ہیں, بلا وجہ اڑو مت ماں باپ کے سامنے. بہرحال شرعی مسئلہ چینج نہیں ہوتا, مسئلہ یہی ہے کہ ماں باپ اپنی مرضی زبردستی بچی پہ بھی نہیں تھوپ سکتے اور بچے پہ بھی نہ لونڈے پہ تھوپ سکتے ہیں نہ لونڈیا پہ. زبردستی تھوپو گے اس کی مرضی کے بغیر وہ دلہن گھر میں آئے گی وہ لفٹ ہی نہیں کرا رہا ہوتا, اتنے واقعات ہیں. وہ کہیں تم تو ہمارے ابا کی دلہن کو چاہیے رکھ کے چماٹ لگائے اس کو پہلی رات میں, جب ابا کی شادی تھی تو نہیں کرتا نا. دلہن جو آپ کے گھر میں آتی ہے وہ یہ سمجھ کے نہیں آتی کہ آپ کے ابا شادی کر رہے ہیں, وہ یہ سمجھ کے آتی ہے کہ آپ شادی کر رہے ہو. اس کو دھوکہ مت دو, اس کو فون کر کے پہلے بتا دو کہ میں اپنی مرضی سے شادی نہیں کر رہا, مجھے تم بالکل بھی پسند نہیں ہو. وہ پہلے ہی وہ ہوشیار ہو جائے گی. اس کو دھوکہ دیتے ہو, وہ سمجھ رہی ہوتی ہے بھائی میرا ہونے والا شوہر راضی ہے خوش ہے شادی ہو گئی, پہلی رات کو بول دیا کہ ایکچولی میں تو تمہیں لائک نہیں کرتا, یہ میری پسند کی شادی نہیں ہے. اس کے دل پہ تو چھورے چلیں گے کہ نہیں چلیں گے. تو ایسے موقع پہ ایکچولی کیا بنتا ہے, ایک چماٹا بنتا ہے. بات دلہنیں یہ کر رہی ہوتی ہیں, دلہنیں یہ کر رہی ہوتی ہیں کہ شادی ہو کے آئیں, اب شوہر جو ہے دلہن شوہر کو کہتی تھی میں تو نہیں چاہتی تھی, تو دلہن کا تو اسٹائل پھر الگ ہی ہوتا ہے نا. شوہر تو آرام سے کہہ دیتا ہے بھائی میں تو نہیں چاہتا, دلہن کا پھر اسٹائل ہوتا ہے, کہتی ہے ایکچولی یہ شادی میری پسند سے نہیں ہوئی ہے, میں نہیں کرنا چاہتی تھی, میں اپنے ماں باپ کے آگے مجبور تھی اس لیے میں شادی کے سلسلے میں حاضر ہوئی ہوں آپ کے پاس. تو آپ اس کو اسی دن گھر بٹھا دو کہ میں یہ سمجھ کے شادی کی ہے کہ آپ خوش ہو اس شادی سے. اگر یہ آپ کے ماں باپ کی مرضی کی شادی ہوئی ہے, آپ گھر میں بیٹھے اور جتنا میرا شادی پہ خرچہ ہوا ہے تیرا باپ دے گا یہ خرچہ. یہ لو, ایسے دو نمبر لوگوں کو چھوڑا نہیں کرو, نہ لڑکی چھوڑے ایسے آدمی کو نہ آدمی چھوڑے. ابھی ایک کیس آیا ہمارے جامع رشید میں, بندے کی شادی ہو رہی ہے لڑکی سے ہی ہو رہی ہے, ظاہر ہے ہم لوگ تو اس کے علاوہ کے قائل ہیں نہیں, یورپ امریکہ میں تو اب پوچھنا پڑتا ہے کس سے ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں جب بھی مردہ لڑکا آئے گا کہ شادی ہو رہی تو میں تو فوراً سمجھ جاتا ہوں لڑکی سے ہو رہی ہے, اتنا اچھا گمان ہے الحمدللہ. لیکن باہر ملکوں میں ایسا نہیں ہے, پتہ نہیں غفار سے ہو رہی ہے ستار سے ہو رہی ہے کیا ہو رہا ہے, یہی نہیں پتا ان کمبختوں میں دولہا کون ہے دلہن کون ہے. خیر تو ابھی یہ کیس آیا, بھائی خاتون کی شادی ہو رہی تھی, اچھی ایجوکیٹڈ پڑھی لکھی خاندان کی, لڑکے سے پوچھا کنوارے ہو نا, ہاں جی کنوارا ہوں. میرڈ تو نہیں ہوں؟ نہیں جی میرڈ نہیں ہوں, شادی شدہ ہوں. او سوری کنوارا ہوں. شادی ہوئی ہے پہلے دن پتا چل گیا اس کے تو بیوی بھی بچے بھی. خیر ہم نے طلاق دلوائی الحمدللہ, ہم طلاق ایسوسی ایشن میں بھی ہیں. ہم نے کہا اس کے ساتھ رہنا بنتا ہی نہیں ہے, بہت بڑا دھوکہ ہے لڑکی کے ساتھ. تو وہ پھر ہم نے کہا کہ اس کو کھلا دلوایا کورٹ سے, حالانکہ ایک طرفہ کھلا ہوتا نہیں ہے لیکن اس کو شرعی پروسیس کے تحت گروا یعنی کروا کے دلوایا اس کو. تو مفتیوں کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ شریعت کے حساب سے کون سا کھلا, میں تو اس کھلا کے قائل نہیں ہوں جس میں جا رہے ہیں, کچھ بھی کوئی ویلڈ ریزن نہیں ہے, کھلا کی ڈگریاں پکڑائی جا رہی ہیں تو ایک ویلڈ ریزن ہے نا یہ. تو دھوکہ دیا اس کو. اب ہو سکتا ہے لوگ مجھ پہ اعتراض کریں, ایک طرف تو آپ کہتے ہو چار چار شادیاں کر سکتا ہے مرد, اور ایک طرف لڑکی آئی اس کو پتا چلا کہ پہلے سے اس کے نکاح میں عورت ہے اور بچے ہیں, تو اس بیس پہ اس کو کھلا دلوا دیا. وہ لو بھائی مفتی صاحب تو کسی ایک بات پہ ٹکتے ہی نہیں ہیں, مفتی صاحب ایک بات پہ ٹکتے ہیں. مفتی صاحب کہتے ہیں آپ چار کرو, دھوکہ دے کے مت کرو. وہ آپ سے نکاح کر رہی ہے یہ سمجھ کے کہ آپ کے نکاح میں عورت نہیں ہے, آپ اس کو کیوں جھوٹ بول رہے ہو کہ میرے نکاح میں عورت نہیں ہے؟ بھائی آپ بول دیتے ہے اس نے کرنا ہوتا کرتی, نہیں کرنا ہوتا نہیں کرتی. یہ دھوکہ کہاں سے جائز ہو گیا اسلام میں؟ تو ہمارے چار شادیوں والے بیان کو لوگ غلط لے کے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس طرح اور بھی لوگوں کے دھوکے سامنے آئے ہیں. پھر بیوی کو بتا رہے ہوتے ہیں بھائی میں تو جب چار کر سکتا ہوں تو میرے نکاح میں پہلے سے ہے یا نہیں ہے. بھائی آپ کے نکاح میں پہلے سے تین ہو, آپ بتائیں ہیں, اس کی مرضی, آنا ہوگا آ جائے گی, نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گی. تو یہ بھی دھوکے آج کل مارکیٹ میں ہو رہے ہیں. تو جب بھی کوئی بیوی بول دیا کرے نا میری پسند کی شادی نہیں ہے, میرے باپ کا فیصلہ ہے, تو آپ بولو اب خرچہ بھی تیرا باپ دے گا, اس کو اسی وقت اماں کے گھر بٹھا دو. آپ فوراً طلاقیں ولاقیں نہ دیا کرو, اماں کے گھر بٹھا دو, بولو کوئی بات نہیں فی الحال ہم یہ شادی کینسل سمجھتے ہیں, طلاق نہ دو, فی الحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کینسل ہو گئی, اب تم ابا کے گھر بیٹھی ہو, اب اپنی خوشی سے آنا ہو تو بتا دینا, نہیں آنا ہو تو پھر وہیں بیٹھی رہو. نہیں آنا تو خرچہ تیرا باپ دے گا بہرحال، یہ اس کو بتا دے، فوراً بٹھا دیں اس کو، ڈیلے نہ کریں. پھر وہ سوچ لے گی اب دوبارہ سے آنا ہے کہ نہیں آنا ہے، تو مرضی ہے اس کی، آنا ہوگا تو آ جائے گی، نہیں آنا ہوگا تو، اب آئے گی تو اس طرح کی باتیں نہیں کرے گی. اور عورت بھی یہ کرے، مرد اگر کہتا ہے کہ میرے ابا کا فیصلہ ہے، میرا اما کا فیصلہ ہے اور میں اپنے ماں باپ کو نہ نہیں کر سکتا، اس مجبوری میں نے آپ سے شادی کر لی ہے، تو فوراً آج کل ان ڈرائیو آنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. پرانے زمانے میں ہوتا تھا وہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اب تو موبائل اپلیکیشن ہوتی ہے اس میں ڈالو ان ڈرائیو، ینگو منگو بھی بہت ساری چیزیں آ گئی ہیں، بیٹھو ٹاٹا کر کے نکلو. بولے جب آپ کو اپنی مرضی سے کرنی ہوگی نا، جب آپ خوش ہوگے کہ میں اپنی مرضی، تو پھر مجھے لینے آ جانا، ادروائز آپ وہیں بیٹھے رہے. اچھا ماں باپ بڑی گزارتی کرتے ہیں، اب ایسی دلہن جب گھر میں آئے گی ماں باپ دیکھ کے بے ہوش، یہ کیا ہو گیا، ہم نے رخصت کیا پہلے دن، لگتا ہے کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، وہ بابا صحیح آ کے گیا تھا جو بولا جادو ہوا ہے. اس کو بٹھاؤ، بولو بیٹا کیا ہوا، کوئی ویلڈ بات نہیں ہے تو پھر غصہ بنتا ہے، کوئی ویلڈ بات ہے کہ ابا وہ ایکچولی مجھ سے، اس کو نارمل لیا کرو، زیادہ جذباتی نہ ہوا کرو. ڈیڈی وہ مجھ سے کہہ رہے تھے، میرے شوہر پہلی ہی ابھی رات تھی، انہوں نے بات ہی جہاں سے شروع کی ہے کہ یہ ان کی مرضی کی شادی نہیں ہے، تو میں آ گئی ہوں کہ جب آپ کی مرضی ہوگی تو مجھے لینے آ جانا، فی الحال ہم اس شادی کو کینسل سمجھتے ہیں. عزت دار باپ ہوگا تو وہ کہے گا، وہ یہ نہیں کہے گا اٹھا کے تیری ایسی کی تیسی تو ہوتا کون ہے، نہ نہ ریلیکس، کیا کرنا ہے، یہ گھریلو جھگڑوں کو نا بڑے ریلیکس ہو کے نمٹایا کرو، جو اس میں جذبات میں آیا تو پروگرام بڑھ گیا اس کا، ریلیکس. اچھا بیٹا بیٹھو آرام سے، بیٹھو بیٹھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ، بیٹھو آرام سے. تو یہ سول ڈریس میں آ جاؤ فی الحال، چمک چھلو بنی ہوئی ہو فی الحال، کس میں آ جاؤ، سول ڈریس میں، ریلیکس ریلیکس. دلہن پہ یہ باتیں بہرحال سوٹ نہیں کرتی، سول ڈریس میں آ جاؤ، نارمل نارمل. تو پھر آپ آرام سے اس کو فون کریں داماد کو، بیٹا خیریت سے آپ، طبیعت ٹھیک ماشاء اللہ، بڑی خوشی ہوئی آپ کی شادی ہو گئی، میری بھی ایک دفعہ ہوئی تھی تو اس وقت مجھے بھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے بڑا خوشی کا کام ہوا ہے. تو اب بیٹا آپ صرف یہ بتا دو کہ آپ نے کوئی اس طرح کی بات کی ہے، بچی میری کہہ رہی ہے کہ یعنی وہ آپ خوش نہیں تھے شادی پہ. انسان کا بچہ ہوگا سچ بول دے گا، ہاں انکل میں نے یہ بول دیا تھا، میں اب سوری کر رہا ہوں، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا مائنڈ کر جائے گی اور گھر سے ہی چلی جائے گی. کوئی بات نہیں بیٹا، غلطیاں انسان سے ہوتی ہیں، فی الحال ہم نے اس کو یہاں بٹھایا ہوا ہے. جب آپ کو یہ خیال ہونا کہ یہ آپ نے اپنی خوشی سے کی ہے تو ہمیں بتا لیے گا، ہم مان جائیں گے بغیر دلیل کے، ہم آپ سے دلیل نہیں پوچھیں گے. لیکن آپ جب یہ بولیں گے، قسم اٹھا کے بولیے گا کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کی ہے، اور وہ جو آپ نے کہا تھا نا کہ غلطی سے، وہ بائی مسٹیک آپ کی زبان سے ایسے الفاظ نکل گئے تھے، وہ بائی مسٹیک. تو جب آپ اپنی خوشی کا اظہار کر دیں گے تو پھر آپ رابطہ کر لیے گا آرام سے. یہ جو غصہ ہے نا، اوے تو نے یہ بولا ہے، اوے یہ پاگلوں پینڈوؤں کا جاہلوں کا کام ہوتا ہے. یہ لڑکیاں گھر میں آتی ہیں روتے ہوئے، ابا یہ ہو گیا، ابا اٹھا کے فوراً فون کر کے، یہ پاگل ابا پاگل ہے سمجھ لو. اس کو آرام سے ریلیکس بیٹھو، ہم تحقیق کرتے ہوا کیا ہے. تو پھر اگر وہ انسان کا بچہ بن گیا دو چار دنوں میں، اس کو خیال آیا کہ نہیں جی میں سوری کرتا ہوں، تو پھر بڑھاؤ نہیں بات کو، ٹھیک ہے آپ کو احساس ہو گیا، اب آئندہ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ ابا کی مرضی. تو یہ سارے فسادات ہوتے ہیں جہاں ابا اما زبردستی کی مرضی ٹھوستے ہیں، سمجھتے ہو. آئندہ کہیں پیغام لینے جانا تو مجھ سے مل کے جانا، میں بتاؤں گا آپ کو. موتی صاحب میں جانے کے لیے، میرے بہت سے رشتے کی میری کچھ مسٹیکس کی وجہ سے ریجیکٹ ہوئے ہیں. جس آدمی نے چار شادیاں کی ہیں تو چار درجن جگہوں پہ پیغام بھیجا ہوگا. میرے بہت اچھے اچھے رشتے میری کچھ مسٹیکس کی وجہ سے خراب ہوئے ہیں. میں چاہتا ہوں آپ لوگ وہ غلطیاں بولو نہ، آپ لوگ بولتے ہیں نہ، میں نے کچھ غلطیاں کی ہیں لڑکی والوں کے جا کے، مجھے انداز ہوگا یہ غلطی، یہ اس وقت مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا. اور کچھ ڈبو کے کھانا یا چینی زیادہ ڈال دی چائے میں، یہ تو میں بار بار کہتا ہوں لڑکی والوں کے جب جاؤ تو ایسے بنو جیسے شوگر کے پیشنٹ ہو. غریب لوگ چینی زیادہ پیتے ہیں، مالدار لوگ چینی نہیں پیتے، ان کو شوگر ہوتی ہے. اچھا میری عمر 32 سال ہے، کوئی رشتے والوں سے رابطہ، میں شادیاں نہیں کراتا. تیری عمر 32 ہو یا 34 ہو، لوگ بتا رہے ہوتے میں 45 سال کا ہوں، میری شادی کرا دیں. بھائی آپ 45 کے ہو، آپ 55 کے ہو، میں نے آپ کو نہ 45 کا کیا نہ 55 کا کیا. آپ اپنی، آپ کو جب رشتے آئے تھے آپ نے نہیں کیے تھے تو آپ 45 کے ہو گئے، تو اس میں میرا قصور ہے. اب میں تمہاری ٹینشن اٹھاؤں، اچھا بھائی مفتی صاحب جو بچیاں بنا بس آخری سوال بنات کے مدرسے فارغ ہوتی ہیں ان میں سے اکثر کے پاس صحیح اور مضبوط علم کیوں نہیں ہوتا؟ میں نے اکثر دیکھا کہ 6 سال پڑھ کر طالبات فارغ ہوتی ہیں لیکن ان ٹھیک سے مسائل بھی معلوم نہیں ہوتے اور نہ دلائل کا علم ہوتا ہے. ہاں ہاں میری اپنی ساتھی طالبہ کی شادی کسی خاندان میں ہوئی اور وہ وغیرہ وغیرہ نیز جو بچی عالمہ بنتی ہے گھر والوں کی طرف سے بھی وہ سہولیات میسر نہیں ہوتی جو ایک یونیورسٹی. بھائی وہ پڑھتی نہیں آج کل مدارس میں بچیاں, اسکولوں کا بھی یہی حال ہے, خالی مدرسوں کا نہیں ہے. اسکولوں میں کون سا پڑھ پڑھ کے کوئی محققین پیدا ہو رہے ہیں؟ اسکول میں بھی وہی علم حاصل کرتا ہے جو خود پڑھ لیتا ہے, مدرسوں میں بھی وہی حاصل کرتا ہے جو خود پڑھ لیتا ہے. زبردستی پڑھائی کسی کو گھول کے پلائی نہیں جا سکتی ہے. اب بنات کے مدارس میں اس لیے استعداد نہیں ہوتی کہ جو علماء دینی مدارس سے فارغ ہوتے ہیں پھر وہ علمی کاموں میں ہی مصروف ہو جاتے ہیں تو ان کی علمی لیول بڑھتا رہتا ہے. بنات فارغ ہوتی ہیں تو پھر وہ آگے درس و تدریس میں مشغول نہیں ہوتی, ان کی شادی ہوتی ہے پھر گھر بار میں مشغول ہو جاتی ہیں تو علم کا جو لیول ہے وہ وہیں آ کے رک جاتا ہے. یہ بھی ایک وجہ ہے. تو وہ تدریس سے وابستہ رہیں گی تو علم بڑھے گا ورنہ نہیں بڑھے گا. آخری سوال مصعب کیا لکھا ہے؟ کیا سوال پوچھ مفتی صاحب کبھی سندھی میں بھی بیان فرما دیا کریں. مجھے تھوڑی تھوڑی سندھی آتی ہے, پوری آتی نہیں ہے. سندھی بڑی میٹھی زبان ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب پنجابی تھے لیکن سندھی بھی بولتے تھے وہ, اور سندھ میں رہتے اور بہت تعریف کرتے تھے سندھیوں کی اور فرماتے تھے کہ سندھ کو تباہ ان کے وڈیروں نے کیا ہے, ان کے سیاسی لیڈروں نے کیا ہے, ورنہ سندھ جیسا کوئی صوبہ پاکستان میں تھا نہیں اور سندھی قوم جیسی کوئی قوم نہیں تھی. مہمان نوازی میں, زبان کی مٹھاس, تواضع, دین اور مذہب سے محبت جاہل پیروں نے برباد کر دیا اور سیاست دانوں نے برباد کر دیا. یہ ہمارے حضرت کا غم تھا. حالانکہ حضرت تو پنجاب کے تھے لیکن رہے سندھ میں بہت تھے. تو ابھی بھی ایسا نہیں ہے کہ پورا برباد ہے, ابھی بھی بہت سے لوگوں میں بہت خیر غالب ہے, اصلاح ہو سکتی ہے, لیکن لیڈر ان کو صحیح ملے, لیڈر صحیح ملے. قوم میں زرخیزی ہے, لیڈر لیڈر کی میں یہ طاقت ہوتی ہے کہ قوموں کو آباد بھی کر دے اور برباد بھی کر دے. تو پھر وہ خود لیڈر بھی اپنے لیے ایسے ایسے منتخب کرتے ہیں کہ کیا کرے, جو لیڈروں کو وہ مارکیٹ میں لاتے ہیں لیڈروں کا تو حال دیکھو یار. چلے بھائی کافی ہو گیا.